Amen. لیے آج کے دورے کا بیان دوستوں کے دعوے کے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے حضرت رمضان کے اللہ تعالیٰ کے حاضر اور جب دوست کا واقعہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے آج آپ کے سامنے انشاءاللہ اسلام میں عورت کے مقام کے متعلق دنیا کا بیان ہوگا جس کے تحت صحابہ کرام کا ایمان اور اسلام کی بلند خواتین کا ایمان اور اسلام میں عورت کی حیثیت کے متعلق انشاءاللہ شروع ہوگی. میرے ساتھیوں دوستوں اسلام ایک دنیا میں ایسا مذہب ہے کہ جس میں عورت کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اور اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب انہوں نے عورتوں کو کھلونا اور عورتوں کو شمع محفل بنایا, اسلام نے عورت کو چار حیثیتیں دی. ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ عورت یا تو بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا عورت بیوی ہوگی یا ماں ہوگی. اگر بیٹی ہے تب بھی تیری عزت ہے, اگر بہن ہے تب بھی تیری عزت ہے, اگر بیوی ہے تب بھی اس کا خرچ تیرے ذمہ واجب ہوگی, اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ مرتبہ اسلام میں آ رہا اور اسلام سے پہلے دنیا کے کسی مذہب میں عورت کو وہ حقوق عطا نہیں جو حقوق اسلام میں آ رہا, جو اسلام نے مشہور عورت کے بارے میں پیش کیا ہے وہ دنیا میں کسی مذہب میں پیش کیا. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے عورت کی حیثیت کیا تھی؟ جب آپ دنیا میں تشریف لا چکے آپ کا اعلان نبوت ہو چکا, آپ کی تعلیمات دنیا کے سامنے آ چکی, تو اس کے بعد عورت کی کیا حیثیت؟ اور آج تک عورت کو اسلام میں کیا مقام حاصل ہے؟ یہ آج کی تقریب کے موضوعات ہیں. قرآن پاک نے عورت کو جو مقام عطا کیا, اسلام نے عورت کو جو حیثیت عطا کی ہے وہ بے مثال ہے. قرآن پاک نے عورت کی تعریف کی, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت حوا کی مائی حوا کی میری پسلی سے پیدا کی ہے اور اس کی سوچ میں بھی فرق ہوتا ہے, حوا کی تیری پسلی سے عورت پیدا کی ہے, اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو یہ مشروط کیا ہے؟ یہ حضور نے مانا. اس لیے عورتوں سے لڑائی نہ لڑا، عورتوں سے جھگڑا نہ کیا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات مرید ہو جائے، اس کا یہ مرید، اس کا یہ مطلب نہیں کہ طواف کیا کرو یا آدان کو رکھائے کرو آداب، یہ مطلب عورت کی جو حیثیت اسلام کے متعلق ہوتی ہے ہمیں اسی حیثیت پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. قرآن پاک میں عورت کے بارے میں فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اے عورتوں تم اس طرح زینت نہ بناؤ، اس طرح سنگار نہ بناؤ جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں عورتیں سنگار لگا کر باہر نکلا، اس طرح خبر رکھنا خبر رجل جاہلیت پورا، عورت کو اسلام نے ایک دائرے میں رکھا، بے مہار نہیں چھوڑ دیا، عورت کو کھلونا نہیں بنایا، عورت کو کاروبار کی وسعت کا ذریعہ نہیں بنایا، عورت کی ناموس کی حفاظت کی ہے اسلام نے. اسلام نے عورت کو ٹکے ٹکے کمرے میں جسم فروش نہیں بنایا. ہمارے ہاں عورت کو کی حیثیت صرف یہ مانی گئی ہے کہ عورت خواہشات کے پورا کرنے کا دل ہے، یا عورت صرف گھر کی چار دیواری کے بھی مرد کی تمناؤں کا محور ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں. اسلام نے عورت کا جو تصور پیش کیا آپ اس تصور کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، ماں کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت، اور فرمایا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں کا. اس نے پوچھا کہ پھر کس کا حق؟ حضور نے فرمایا پھر ماں کا. اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کس کا؟ حضور نے فرمایا پھر ماں کا. چوتھے نمبر پر پوچھا کہ پھر کس کا حق ہے؟ تو فرمایا باپ کا ہے. ماں کے تین حق ہیں، باپ کا ایک ہے. آرمان دیکھیے، اسلام میں عورت کی حیثیت ایک بالکل انوکھا موضوع ہے. آپ توجہ کریں گے تو آپ کی معلومات میں کہا توجہ ہے. آج کے موضوع میں اسلام سے پہلے عورت کی حالت اور اسلام میں عورت کی حالت اور آج کے دور میں عورت کی حالت، عورت کی تین ادوار کی حالتیں آج کے دور میں بیان کی ہے ان شاء اللہ آج کے خطبے میں، اور آئندہ جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے کائنات کی سب سے برگزیدہ 11 عورتوں کا تذکرہ ہوگا جن کو رسول اللہ کی بیویاں کہا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے محمد کی بیویوں تم بہتر دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے، تم سے بہتر کوئی بات نہیں ہے. یا نساء النبی کی لستم احد من النساء، کوئی عورت تم سے بہتر نہیں ہے. قرآن کا قرآن کے اس حکم میں شک ہے؟ بولو
نہیں.
اس حکم میں شک ہے کہ قرآن نے نبی کی بیویوں کو کہا کہ لستن کا معنی ہے نہیں. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لست نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کہ احد من النساء، پوری کائنات میں تمہارے جیسی کوئی اور نہیں. قرآن ہے. اس آیت پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ روش ڈالوں گا. آئندہ جمعہ آپ کے سامنے ان مقدس خواتین کا تذکرہ ہوگا جن کو قرآن نے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، قرآن نے ایسا تمغہ دے دیا ہے، قرآن نے ایسی سند عطا کی ہے، قرآن نے ایسا امتیاز بخشا ہے، قرآن نے ایسی عظمت عطا کی ہے کہ نہ تورات میں کسی اور کو اتنا مقام ملا، نہ انجیل میں ملا، نہ زبور میں ملا، نہ قرآن کی کسی اور آیت میں ملا جتنا مرتبہ پیغمبر کی 11 بیویوں کو ملا. یا نساء النبی، اے محمد کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم وہ عورتیں ہو کہ تمہارے جیسی عورت کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے میرے محمد کے ظاہر کو بھی دیکھا ہے، باطن کو بھی دیکھا. یہ آیت بڑی جامع آیت، اس کی تفسیر آئندہ جو میں انشاءاللہ بیان ہوں. تو میں دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں قرآن نے کہا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، اے عورتوں، اے مدینے کی عورتوں، اے قیامت تک آنے والی عورتوں، اے مسلمان عورتوں، اے دنیا میں بسنے والی عورتوں، اے دنیا میں رہنے والی عورتوں، تبرجنا بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، تم کانوں کو چھنکا کر نہ چلو، تم سنگار کر کے نہ چلو، تم بازار میں مشہور لگا کر نہ چلو. کیوں نہ چلو؟ اس لیے کہ تمہارا نام عورت ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ یہاں ایک نقطے کی بات آپ کو بتانا چاہوں کہ عربی زبان میں عورت کس کو کہتے ہیں؟ عورت عربی کا لفظ ہے. عورت کس کا لفظ ہے؟ اور اس کا عربی زبان میں عورت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو ڈھانپا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عورت انگیز کو کہتے ہیں، عورت سطر کو کہتے ہیں، عورت چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. لیکن اگر عورت کپڑے اتار کر باہر میں آ جائے وہ تو چھپی ہوئی نہ رہی، اس پر عورت کا لفظ بولا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ عورت کہتے ہی چکی ہوئی چیز. اور اس کو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. عورت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. قرآن کے انداز کو دیکھیے، قرآن کے تخاطب کو دیکھیے. فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، جس طرح جاہلیت کے دور میں، جس طرح اسلام سے پہلے دور میں عورت جسم بیچنے کے لیے، عزت بیچنے کے لیے، ناموس بیچنے کے لیے، آبرو بیچنے کے لیے سرخی پاؤڈر لگا کر بازاروں میں چھلک کر آتی تھی، اے محمد کی ماننے والی عورتوں بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، تم ان عورتوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنا شعار جسم کو بیچنا اور آبرو کو بیچنا بنا رکھا ہے. تم محمد کے ماننے والے ہو، تم پر یہ لازم ہے کہ اپنی ناموس اور اپنی عزت کی حفاظت کر. یہ قرآن کا بلا تبرج تبرج الجاہلیت الاولى، تم اس طرح مت ہو جاؤ اس طرح پہلے دور کی عورتیں، جس طرح جہالت کے دور میں عورتیں کرتی تھیں، تو اس طرح مت. یہ قرآن، اس قرآن کے انداز
ایک بات ہمیں معلوم کہ جب یہ آیت تھی اس وقت سے پہلے کوئی جاہلیت کا دور گزرا ہوگا، گزرا ہوگا یا نہیں، یعنی اس حضور علیہ السلام کے دور سے پہلے جو دور گزرا قرآن نے اس دور کو جاہلیت کا دور قرار دیا. قرآن نے اس دور کو کیا تھا؟ کہ یہ جاہلیت. اور وہ دور کون سا تھا جس کے قرآن نے جاہلیت کا دور کہا؟ وہ دور تھا کیسر و کسرا کا. کیسر اور کسرا، کیسر کس کو کہتے ہیں، کسرا کس کو کہتے ہیں؟ کیسر عربی زبان میں یا عبرانی زبان میں اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو روم کا بادشاہ، روم کے بادشاہوں کو عربی میں کیسر کہتے ہیں اور ایران کے بادشاہوں کو عربی میں کسرا کہتے ہیں اور مصر کے بادشاہوں کو عربی میں فرعون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ یہ بات یاد رہے گی. وہ لوگ ایک گونگے ہو گیا دو جمعے کے بعد، دو جمعے نعرہ ہوا تو بالکل گونگے ہو گئے. یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں کہ معلومات میں آپ کی جا رہا ہوں. کیسر کس کو کہتے ہیں؟ روم کے بادشاہ. اور کسرا اور مصر اور فرعون مصر، یہ عربی کی اصطلاح اور پرانی ساری کتابوں کیسر و کسرا کے نام درج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں دو بڑی سلطنتیں، دو بڑی حکومتیں، ایک حکومت تھی کیسر کی اور ایک تھی کسرا کی، یعنی ایک حکومت تھی ایران کی اور ایک حکومت تھی روم کی. اور روم کی حکومت کو رومن امپائر بھی کہتے ہیں تاریخی کتابوں، رومن امپائر. یہ دو سلطنتیں اور ان دو سلطنتوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر الزمان پیغمبر کو اردو سنا، اور حضور علیہ السلام نے ایک تیسری طاقت اسلامی بلاک کی بنیاد رکھی. یہ تیسری طاقت جس طرح آج روس اور امریکہ کی دو بڑی طاقتیں ہیں یا نہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی تیسری طاقت اسلام کے نام پر کھڑی ہو، تو بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کا جب دور شروع ہوا تو دنیا میں دو بڑی سلطنتیں، ایک کیسر کی سلطنت اور ایک کسرا. کیسر اور کسرا نے اور اپنا مقام کہا، اور خود مکہ مکرمہ میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے اور اپنا مقام کیا تھا، اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد عورت کو کیا مقام ملا، میں آج کی تقریر میں آپ کے سامنے یہ تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تاریخ کا اہم موضوع. کیسر کسرا، روم اور ایران، دو بڑی سلطنتوں کے مرکز، ان مراکز میں عورت کی مثال ایک ٹکاؤ مال، عورت کی مثال ایک ٹکاؤ، ہوس پراری کے لیے عورتوں کے چکلے بنائے جاتے، عورتیں بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں آتی، عورتیں حسن و جمال کے دیوتا بن کر گلیوں میں پھرتی، عورتیں بال بنا کر حسن چمکا کر پاؤں میں زیورات چھنکا کر بازاروں میں آتی، اور دکانوں پر گلیوں میں بازاروں میں لوگ بری نظر سے عورتوں کو دیکھتے، ان کی عزتوں کا سودا کرتے، ان کے ساتھ پیسے متعین کرتے، ان کی آبرو لوٹتے، ان کو اپنے مکانوں میں لے جاتے، ان کی عزت سے کھیلتے. یہ روم میں بھی یہی تھا، قیام میں بھی یہی تھا، کیسر کی حکومت میں بھی یہی تھا، کسرا کے دور میں بھی یہی تھا. اور قرآن نے اسی دور کے بارے میں کہا ولا تبرجنا تبرجل جاہلیت الاولی، یہ جو پہلی جاہلیت ہے، جاہلیت الاولی جس کو اسلام نے قرار دیا ہے وہ جاہلیت پورا یہی کیسا کا دور ہے، یہی کسرا کا دور ہے، جس دور میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، عورت کا کوئی درجہ نہ تھا، اور اگر ماں تھی تب بھی کوئی مقام نہ تھا، اور بیوی تھی تب بھی کوئی مقام نہ تھا، اور بیٹی تھی تب بھی کوئی مقام نہ تھا، اور بہن تھی تو تب بھی کوئی مقام نہ تھا، اور صرف عزت لوٹنے کے لیے، اور صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اور صرف آبرو لوٹنے کے لیے، نفس برادری کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے، وقتی لذت کے لیے صرف عورت کو استعمال کیا جاتا تھا. اسی دور کو اسلام نے کہا بلا تبر رجنا تبر رجن جاہلیت اللہ. اے مکہ مدینے کی عورتوں، تم جاہلیت کی عورتوں کی طرح مت ہو جاؤ. تمہاری ایک عزت ہے، تمہارا ایک مقام ہے، تمہاری ایک آبرو ہے، تمہاری ایک عزت ہے. اسلام تمہاری عزت کو بنانا چاہتا ہے، تمہاری آبرو کو بنانا چاہتا ہے، تمہیں معاشرے میں اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے. اے محمد کے دور میں آنے والی عورتوں، اپنی عزت کے لیے، حفاظت کے لیے وہی کام کرو جو کام تمہارے پیغمبر نے تمہیں سکھائے. یہ اسلام کا تو کیسے ہو کس طرح کے دور عورت زمین فروش بنا دی گئی، عورت کا کوئی مستقبل نہ تھا، عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. یہ بات یاد رکھ، اسلام سے پہلے عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، عورت کو مخصوص ایام مہواری کے ایام عورت گھر میں نہیں رہ سکتی، عورت کو باہر لے جا کر درختوں سے باندھ دیا جاتا تھا. عورت کا خان مر جائے اس کو دوسری شادی کی کوئی اجازت نہیں. آج شادی ہوئی کل کو آدمی مر گیا، 50 سال تک عورت اپنے گھر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے گزار دے لیکن اس کو شادی کی کوئی اجازت نہیں. یہ وہ عورت، نہ عورت وراثت کا کوئی کام حق تھا، نہ عورت کے خرچے کی ذمہ داری اس کے مرد پر کوئی ذمہ داری. عورت صرف آبرو لوٹنے کا دے گا. یہ وہ دور تھا جس دور کو قرآن نے جاہلیت پورا کہا. کیا کہا؟ جاہلیت پورا. یہ پہلی جاہلیت، یعنی بازاروں میں عورتیں بھی پرد تھے. اس کو اسلام نے ترقی نہیں کہا، اس کو اسلام نے آج تو اسی بات کو کہتے ترقی ہے. لیڈی آگے ہے، لیڈا پیچھے ہے، ترقی ہے. ترقی ہے جو بے پرد عورت ایئرپورٹ پر کھڑی ہے کہتے ترقی ہے. انارکلی بازار میں عورتیں بے پرد پھر رہی ہیں کہتے ترقی. بناؤ سنگار کر کے عورت بازاروں میں آئے کہتے ترقی. بڑے مارٹن ہو، بڑے مارٹن جن کو تم ترقی کہتے ہو، 1400 سال پہلے اسی چیز کو اللہ کے قرآن نے جاہلیت پورا کرا تھا کہ یہ جاہلیت یہ ترقی. ہم نے اس کو ترقی کہا، اسلام نے اس کو چلا. اپنے حضور علیہ السلام کی دور میں ایران روم عورت کی یہ پوزیشن، اور خود مکہ مکرمہ مدینہ عرب میں عورت کی کیا حالت تھی، تو اسلام نے بتایا کہ عورت کی حالت عرب میں یہ تھی کہ ابو جہل سردار مکہ نے قانون بنا دیا کہ جس کے گھر میں بچی پیدا اس بچی کو زندہ دفن کر. یہ قانون بنا کر جس کے گھر میں بچی پیدا ہو اس کو زندہ دفن کرا، بچی جوان نہ ہو، بچی بڑی نہ ہو. اور عرب کے قریشی کہتے تھے کہ اگر ہمارے گھر میں لڑکی جوان ہو گئی ہماری ماں کٹ جائے گی، کوئی ہماری لڑکی لینے آئے گا ماں کٹ جائے گی، ہم کسی کے ساتھ لڑکی بھیجیں گے ماں کٹ جائے گی، کسی کے نکاح میں دیں گے تب بھی ناک کٹ جائے گا. یہ عرب کے بس ہے، وہ یہ معاشرہ تھا. اور عمر ایران میں تھا کہ عورت کو پیسے کمانے کا ذریعہ، اور عرب میں حالت کیا تھی؟ ذریعہ سمجھی جاتا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا ایسا واقعہ پیش ہوا. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, میں رسول اللہ کی آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. جس حدیث سے ہے وہ واقعہ آپ سنا رہا ہوں. ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی غلطی ہو, بڑا گناہ ہوا. حضور فرمایا کیا گناہ؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر ڈالا. حضور نے فرمایا تجھے ترس نہیں آتا؟ کہتے ہیں ترس کیسے آتا؟ مکے کے سردار ابو جہل کا حکم تھا اور میں اس سردار کے حکم پر اگر بچی کو دفن نہ کرتا تو سکل ہو جاتا. یہ کہہ کر اس نے واقعہ سنایا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی 13 سال کے بعد, بچہ کوئی نہیں تھا. میری بیوی نے کہا کہ ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کرتے. کیسے رکھے گی؟ ابو جہل کے پولیس والوں کو پتا چل جائے گا قتل کر دیں. تو انہوں نے چھپا کر بچی کو رکھا 2 سال ادھر. ابو جہل کسی نے بتا دیا اس کے لائبریری میں. اس نے چوک میں کہتا مجھے چوک میں پکڑ تانے دیے, جھگڑا کیا, لڑائی, گالیوں, دھمکی. اس نے کہا اگر کل تک لڑکی کو دفن نہیں کرتا میں تجھے کل قتل کر دوں گا. میں بھاگ. وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں گھر آیا تو میں نے حسب معمول سلام کہا, گھر میں قدم رکھا. اس دور کی بات تو میں نے قدم رکھا تو وہ بچی بھاگی ہو پائے. میں روزانہ گھر میں آتا, بچی بھاگ کر میرے سینے سے چمٹ جائے. میں گھر آیا, بچی میرے سینے سے چمٹ گئی. میں نے اس کو دھکا لیا, اس کے منہ پر تماشا کیا. میں نے کہا پیچھے ہٹ جا. وہ رو کہہ رہے کہ ابا جان میں تو آپ نے کبھی ایسے نہیں, میرا قصور کیا ہے, پھر کیوں آپ؟ کہنے لگا میرا دل سفر. میں نے اس کی اماں سے کہا کہ ہم جہاں کی طرف سے بڑا خوف ہے, یہ بچی اس کو تیار کر دو, میں اس کے ہم کے گھر چھوڑا. کہنے لگا تیار کر کے میں اس کو لے جانے لگا تو میں نے راستے میں ایک کدال کور کھودنے والا مجھے رکھا ہوا. کوئی صاف دے لیا, بچی کو اٹھایا, کدال صاف دے لیا, قبرستان میں پہنچا تو بچی کہنے لگی ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں, مجھے یہاں لایا. میں نے اس کو منہ پر تماشا مارا, میں نے کہا اس کو جا بچی کو اٹھا دے. اور اس کے بعد اسی بچی کے سامنے میں اس کی قبر کھول دیا, کار کھولا اور رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ وہ بچی اتنی فرما بردار ہے کہ اپنے چھوٹے سے وہ کپڑے میں مٹی ڈالتی ہے, قبر سے مٹی نکالتی ہے, میرا ہاتھ بٹاتی ہے اور گڑا کھودنے میں میرا ہاتھ بٹا رہی ہے. جب گڑا بن گیا تو میں نے بچی کو اٹھا کر اس گڑے میں رکھنا چاہا تو اس نے چیخ ماری اور اس نے رو کر کہا ابا جان اگر اسی طرح تم نے مجھے قتل کرا تھا تو مجھے گھر میں بتا دیتے ہیں اپنی اما کو آپ نے سلام تو کر دیا. حضور علیہ السلام رہتے دوار پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو اٹھا. حضور علیہ السلام بولے تھے پیغمبر کے خود اپنی بچیاں جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو معلوم ہے بچیوں کو آپ سے دیکھو محبت. بچی روکتی ہے کا کہتی ابا جان میں نے تیرا کوئی قصور تو نہیں کیا, جرم تو نہیں کیا, کس جرم پہ مجھے تو دبا کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں نے صرف تماچا مارا, بچی کو میں نے قبر میں اتار دی اور زبردستی میں اس کو قبر میں ڈالتا اور وہ چیخ مار کر کہتی ابا جان مجھے چھوڑ, میں نہیں چھوڑ. اور کہتی ابا جان اگر تم مجھ سے اتنا تنگ آ گیا ہے تو مجھے چھوڑ, میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی, میں جنگلوں میں پھیلوں گی, میں گلیوں میں پتہ گزار ہوں گی, تیرے گھر میں نہیں آتی. یہ واقعہ سناتا تھا وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ سنایا اور میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا کہ سارے کسان رسول اللہ رو رہے تھے. ایک بچی کی نام اس کا آیا تو دنیا کے سب سے بڑے سردار کی آنکھوں کا ہو گیا.
پیغمبر ہوتے ہیں کہنے لگا تو میرا دل اتنا پتھر بن چکا کہ مجھے کوئی ترس نہ آیا اور میں نے کسی حالت میں بچی کو زندہ بنا دیا اور اس کے سینے پر ریت کا ایک پودا رکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی آواز بند ہو گئی اور میں اس کو زندہ قتل کر کے گھر چلا آیا. جب سے میں نے اس کو قتل کیا ہے روزانہ رات کو خواب میں مجھے وہ بچی ملتی ہے اور میرا گریبان مکرتی ہے اور کہتی ہے ابا جان قیامت کی جب عدالت قائم ہوگی تو اس کے دن تجھے میری وجہ سے بہت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی رات 40 دن آج گزر گئے ہیں کبھی رات کو میں نہیں سوتا ہوں, اگر آنکھ لگ جاتی ہے تو وہی بچی خواب میں مجھے ملتی ہے. اے اللہ کے رسول آج میں معافی مانگنے کے لیے تیرے دروازے پہ حاضر ہوا ہوں, اگر تیری رحمت سے مجھے معافی مل جائے, اگر تیرے اسلام قبول کرنے سے میرے لیے چھٹکارا ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر آج تو سچے دل سے محمد کا کلمہ پڑھے گا تو خدا آسمانوں سے بھی بڑے تیرے اس گناہ پر رحمت کی چادر ڈال دے گا اور تیرے اوپر رحمت کی چادر ڈال کر یہ گناہ بھی تیرا معاف کر دے گا. پیغمبر نے یہ جب جملہ فرمایا تو وہ صحابی وہ نوجوان اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اے سمندری کے نوجوانوں ساری دنیا کے سردار نے اس واقعے کے سننے کے بعد دو لفظ ارشاد فرمائے, فرمایا لوگوں جو آدمی میری امت میں اپنی دو بچیوں کی تربیت کر کے اچھے طریقے سے رکھ کے ان کو اعلیٰ اخلاق سکھا کر اچھی تعلیم سکھا کر اچھے طریقے سے ان کی تربیت کر کے ان کی شادی نہ کر کے ان کو گھروں میں بھیجے گا میں محمد زبان دیتا ہوں کہ وہ آدمی جنت میں ضرور جائے. یہ پیغمبر کا تھا مکے کا معاشرہ اور کیسر و کسرا کا دور کیا ہے کہ روم اور ایران لڑکیاں بے آبرو کی جاتی ہیں, لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں, عورت کی کوئی حیثیت نہیں, عورت کو خریداری کا نفس برائی کا قائصار کی تکمیل کا درجہ کیسر و کسرا نے سمجھا جو اس دور کی بڑی سلطنت تھی اور عرب کے معاشرے میں عورت کو زندہ دفن کرنا اپنا فریضہ لوگوں نے سمجھا. لیکن ایسے ماحول میں ساری دنیا کے سردار نے دو باتیں فرمائی, ایک بات فرمائی کہ جو آدمی اپنی دو بچیوں کو زندہ دفن کر کے اپنی دو بچیوں کو اچھی طرح تربیت کر کے ان کی اچھی طرح شادیاں کر دے گا میں محمد زمانہ دے رہا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. ایک پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی لڑکی کی طرف کسی عورت کی طرف اس غیر محرم عورت کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گا اس آدمی کی آنکھوں میں قیامت کے دن سیسا پیلا کر ڈالا جائے گا اور لوہے کی سرخ سلائیاں گرم سلائیاں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی. جو کسی عورت کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گا دیکھیے 1400 سال پہلے کیسر و کسرا کے دور میں عورت کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اس دور میں عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, لیکن اسلام کے پیغمبر نے اسلام کے شارع نے اسلام کے عظیم رہنما نے انسانیت کے تاجدار آدم نے عورتوں کے حقوق متعین کر کے فرمایا کہ جو عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھ میں سیسا پلا کر ڈالا جائے گا اور جو عورتوں بچیوں کی تربیت اچھی طرح کر دے گا اس کو جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. تو 63 سال تو 70 سال تہجد گزار بنے, تو 70 سال نمازیں پڑھے, 70 سال ذکر و اذکار کرے, تذکرہ کرے اس لیے کہ مجھے جنت مل جائے. لیکن تیرے پیغمبر نے اس کے مقابلے میں فرمایا جو فرائض پورا کرتا ہو اس کے لیے شرف کی بات کافی ہے کہ دو عورتوں دو بچیوں کی تربیت کر کے ان کی شادیاں کر دے. میں محمد آج 400 سال پہلے اس کی جنت کا اعلان کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام عورت کی عزت کا بھی محافظ ہے, عورت کے وجود کا بھی محافظ. اس سے بڑی کوئی سعادت دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے گھر میں ایک عورت آئی, اس عورت کی گود میں دو بچیاں, ایک 3 مہینے کی بچی,
اتنے میں وقت ہے ایک 3 سال کی عورت اور ایک 5 سال عورت کے پاس چھوٹی چھوٹی بچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر غریب اور بٹے ہوئے کپڑے چھوٹی چھوٹی بچی گھر آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بچیوں کی طرف دیکھا اور اس عورت کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ عورت بڑی غریب ہے, بہت کلاش ہے, بہت مفلس ہے. فرماتی ہے کہ میرے دل میں آیا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہو تو میں اس عورت ہم عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے تلاش کیا پورے گھر میں, مجھے 2 کھجوریں ایک ڈبے میں ملے. 2 فرماتی ہے کہ میں نے 2 کھجوریں اٹھائی. جب میں کھجور میں نے میرے دل میں آیا کہ یہ تو 3 ایک ماں 2 بچیاں کھجوریں ہو, تو میں نے وہ صاف وہ برتن جس میں کھجور اس کو الٹایا تو 1 کھجور اور نکلا. 3 کھجوریں ہو تو میں نے وہ 3 کھجوریں اس عورت میں, اس عورت نے ان 3 کھجوروں 2 کھجوریں دونوں بچیوں کو دے, بچیوں نے کھجوریں دے تو انہوں نے چھپٹ کر ہاتھ میں لیا. ہم عائشہ فرماتی ہے مجھے محسوس ہوا کہ بچیاں بڑی بھوکی, انہیں کچھ نہیں کھایا, فوراً دونوں بچیوں نے 2 کھجوریں کھائے اور اس عورت کو میں نے دیکھا کہ جو 3 کھجور تھی وہ اس عورت نے نہیں کھائی بلکہ وہ 3 کھجور اس نے آدھی آدھی کر کے ان بچوں کو پھر دے دی اور ان بچیوں نے پھر آدھی آدھی کھجور کھائی, فوراً اور پانی کا گلاس پیا اور بچیاں اتنی مسرور اور خوش ہو گئی کہ جیسے ان کو دنیا کی کوئی دولت مل گئی ہے. اما فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اس کی مانگ پوری ہوگی لیکن میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی کہ میں اس کو دے دیتی. جب وہ عورت چلی گئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے, میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ اس عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن میں نے 2 کھجوریں دی وہ بھی انہوں نے بچیوں نے دی, 3 کھجور تھی وہ بھی بچیوں نے آگے آگے بات کی. حضور نے فرمایا عائشہ اگر وہ عورت کو لایا تیرے گھر میں آئے تو محمد کی طرف سے اس عورت کو جنت کی خوشخبری دے. بچوں کی تربیت کرنا, بچوں کو پیار کرنا, پیغمبر کے نزدیک رہنا, اس اسلام نے عورت کا یہ مقام تھا. دیکھیں میرے اور میرے معاشرے اسلام کو عملی شکل نہیں کوئی حیثیت نہیں اس معاشرے, اور آج عورت اسی طرح نفسانی خواہشات کا ذریعہ بنا لیا گیا. اس طرح اسلام کے دور سے پہلے اس دور میں عورتوں کا ایمان بڑا پختہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اما امت کی ماں ہے, جس ہریرے میں آپ رسول اللہ کی قبر ہے یہ حضرت عائشہ کا تھا, ان کی رہائش کی جگہ حضور کی قبر بنا, بعد میں صدیق اکبر کی قبر بھی اسی ہریرے میں, اور اس کے بعد فاروق اعظم شہید زخمی ہوئے اور اس حالت میں انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اما میں چاہتا ہوں میری قبر بھی آپ کے ہریرے میں بن جائے, تو اما نے فرمایا تھا کہ ایک جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر شہید ہو گئے, میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. تو حضرت عمر کی جب قبر حضرت عائشہ کے حجرے میں پڑی تو اماں نے فرمایا آج سے پہلے میں بے فرق اس حجرے میں آ جاتی تھی, اس لیے کہ ایک قبر میرے شوہر محمد رسول اللہ کی تھی اور دوسری قبر میرے والد ابو بکر صدیق کی تھی, لیکن اب تیسری قبر فاروق کے عمر کے بن جانے کے بعد عائشہ اس حجرے میں بے فرق ہو کر نہیں آ سکتی. جب بھی عائشہ حجرے میں گئی پردہ کر کے گئی, میں میری ماں عائشہ وہ مرتبہ رکھتی ہے کہ جو قبر سے بھی پردہ کرتی ہے, لیکن آج اسی عائشہ کی نام لیوا میری ماں بہنوں کو دیکھو کہ جو بازار میں بھی نکلتی ہے تو پردہ نہیں ہوتا, جو گلیوں میں بھی آتی ہے پردہ نہیں ہوتا. اور اس ماں کی اولاد ہے کہ جس ماں نے امت کو یہ سبق سکھایا ہے کہ قبروں پہ بھی جاؤ پردہ کر.
حضرت عائشہ سب کو رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عورت کا زیور اس کا حیا، عورت کا زیور اس کا حیا. ایک عورت کے جسم پر ایک کلو سونا زیورات کا لگا ہوا لیکن اس کی آنکھ میں حیا نہیں، اس کے چہرے میں حیا نہیں، اس کی عادات میں حیا نہیں، تو اس کے ایک کلو سونے کے زیور کا کوئی مول نہیں ہے. اور وہ غریب عورت جس کے پاس ایک تولا سونا بھی نہیں ہے لیکن اس کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کے چہرے میں حیا ہے، اسلام کے بھی وہ عورت باوقار ہے، وہ عورت برتنے والی ہے، وہ عورت اعزاز والی ہے. جو عورت حیا کے دیور سے آراستہ ہے اس عورت کا مقام خدا کے نزدیک بھی بلند ہے، رسول کے نزدیک بھی بلند ہے. لیکن جو عورت صرف زیور کا زیور پہن کر جائے لیکن اس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، صرف سونے کے زیور سے آراستہ ہو لیکن اس کے قدموں میں حیا نہ ہو، آواز میں حیا نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے نزدیک اس عورت کی حیثیت دائی کے دانے کے برابر دے. میری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے پردے کا لحاظ آج کلام رہا ہے بھائی بنانے کا، بھائی بنانے کا رواج ہے. یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ویر ہے. بہنوں کیا کس نے اجازت دی کہ ایک غیر محرم لڑکی غیر محرم لڑکے کو اتنا بھائی بنائے؟ جو تیرا حقیقی بھائی اس کے ساتھ کوئی انس نہیں، جو غیر محرم بھائی اس کو بھائی بناتے. ایسے تو ساری امت کے مسلمان بھائی لیکن اپنا حقیقی بھائی وہ نہیں بھائی. محلے کا آباد لڑکا تیرا بھائی ہے، ہمارا گھر تیرا بھائی ہے، کالج کا پڑھنے والا تیرا بھائی ہے، دکاندار تیرا بھائی ہے. اگر ایسا بھائی گھر میں آتا ہے تو حقیقی بھائی بے غیرت ہو کر باہر چلا جاتا ہے. ایسے واقعات موجود ہیں، میں ان واقعات کی نشان دہی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے دکھ ہے اور افسوس ہے اپنے اس معاشرے سے. یہ معاشرہ ایسے جعلی تھانوں کی زد میں آتا، ایسے اوباشوں کی زد میں آتا، اور پھر ایک دن ایسا آتا کہ وہ لڑکی اغوا ہوگا، پھر باپ روتا پھرتا کہتا ہے میں لٹ گیا، میں پٹ گیا، میرے ناموس چلے. ناموس کا خیال تجھے اگر آتا، اگر خدا اس کے رسول کے حکم پر تو چلتا تو پہلے دن سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتا. لیکن ہمارے یہاں یہ رواج اگر اس پر سختی کی جائے تو کہتے ہیں جناب آپ نے راز کھول دیا، آپ نے سخت لہجہ اختیار کیا، بے غیروں کے لیے، بے حیاؤں کے لیے، بے شرموں کے لیے ہمارے یہاں پھر رعایت ہے. یہ بات یاد ٹھیک ہے، بولو تھوڑی بول دیے حیا اور غیرت سب سے قیمتی اثاثہ ہے. اسلام میں عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا، اسلام نے عورت کو شمع محفل نہیں بنایا، عورت کو زینت خانہ بنایا، عورت کو گھر کی مالکہ بنایا، عورت کو بچوں کی تربیت کا سب سے پہلا استاد بنایا، عورت کو بچوں کا پہلا مدرسہ قرار دیا، عورت کی گود کو سب سے پہلی درسگاہ قرار دیا، عورت کی تربیت کو اسلام نے محور قرار دیا، عورت کی بچوں کی پیار کو اور محبت کو اسلام نے اعلیٰ حیثیت دی. اسی لیے اسلام نے کہا کہ عورت اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے کہ 9 مہینے پہلے اس نے بچے کو پیٹ میں اٹھایا، بعد میں 2 سال تک اس کے پیشاب کو برداشت کیا اور گود میں اٹھایا، پھر 15 سال تک اس کی تربیت کی، اس کو کھلایا، بھوک میں کھلایا، پانی پلایا، اسے دکھ برداشت کیے، سردیوں میں
گرمیوں میں اسلام نے اس ماں کو اتنا اعزاز بخشا ہے اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر عورت اس طرح ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے وہ جنت آ جاتی ہے, جس جنت کے لیے آدمی سال ہر سال تک ماتھا لڑتا رہتا ہے, صدیوں تک انسان جس کی تلاش کے لیے سر کر بیٹھتا ہے. اسلام نے دو لمحے میں کہا کہ اگر عورت ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ جنت کی تلاش کے لیے انبیاء آئے, اتقیاء آئے, امام آئے, پیشوا آئے, لیکن اسلام نے کہا جنت امام جنت کے پیچھے ہے لیکن جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اسلام نے عورت اتنا اونچا مرتبہ, لیکن اگر عورت بے غیرت بن کر بے حیا بن کر پردہ اتار دے اور زیور پہن کر اور بے حیائی کر کے بناؤ سکار کر کے گلیوں میں ناچتی پھرے, اونچی بولتی پھرے, لڑکوں سے ہاتھ ملاتی پھرے, بردوں کی طرح بال کی کٹائی کرتی پھرے, بے غیرت بن کر پھرے اور دکانداروں کے سامنے بے حیا اور بے پرد ہو کر جائے, میرے محمد کے نزدیک اس عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس اللہ کی پھٹکار برستی ہے, لعنت برستی ہے اس مرد پر, اس لڑکے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے جو گھر سے نکلنے والی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھتا ہے, کبھی قدموں کو دیکھتا ہے, کبھی برقعے کو دیکھتا ہے, کبھی ہاتھوں کو دیکھتا ہے. نوجوانوں حیا کرو, نوجوانوں لعنت کرو, ہر گھر میں بیٹی ہے, ہر گھر میں بہن ہے, ہر گھر میں حیا والی عورتیں ہیں. آؤ اس حیا کے بعد میں, اس غیرت کے بعد میں اسلام سے رہنمائی حاصل کریں. جس اسلام نے آج کی بے غیرتی کو, آج کی جاہلیت کو, جس کو آج کے دور میں انگریزی خاندان کا, جس کو ترقی کہتا ہے, ماڈرن طریقہ کہتا ہے, اسلام نے 1400 سال پہلے کیسر و کسانی اسی بے حیائی کو کہا تھا کہ والا تبر رجنا تبر جل جہلیت اولا. یہ جہلیت اولا ہے. آج ایئرپورٹوں پر, انارکلی بازاروں میں, بڑے بڑے شہروں میں جو عورتیں بے پرد ہو کر پھرتی ہیں, تم اس کو ترقی کرتے ہو, اسلام اس کو جاہلیت کرا دیتا ہے. میرے دوستو, اسلام کے نزدیک عورت کی حیثیت بہت بلند. باقی یہ کہنا کہ عورت کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے, پاکستان میں جدید تعلیم یافتہ وہ میں اس نے بنی ہوئی ہے ایسی تنظیمیں پاکستان میں, انٹرنیشنل تنظیمیں, بیگم عطیہ نعت اللہ کی قیادت میں پاکستان میں ایسی عورتیں جب بھی حدود آر ڈینس جاری ہوا انہوں نے جلوس نکالے, عورتوں نے کہا ہمارے حقوق پامال کیے گئے, یعنی زنا کرنا تمہارا حق تھا جس کو حدود آر ڈینس میں روکا گیا تو تمہارا حق پامال ہو گیا. ایسے حقوق تو کیسر و کسرا نے بھی تمہارے دیے تھے کہ زنا عام ہو گیا تھا, بدماشی عام ہو گئی تھی, لیکن تم نے اگر کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے تو تمہیں اسلام کے مطابق اس کو جاہلیت تصور کرنا ہوگا اور حیا اور غیرت کو اپنا زیور بنانا ہوگا. اس کا سبق 1400 سال پہلے اسلام دے چکا. یہ بات ٹھیک ہے. میں آج بڑا لمبا سفر کر کے کوئٹہ سے آپ کے سامنے پہنچا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اور پرسوں ہم کوئٹہ پہنچے تھے 10:15 کے لحاظ سے, اور اس کے بعد اس سے پہلے کراچی میں اور حیدرآباد میں سپاہی صحابہ کی بڑی بڑی کانفرنسیں تھیں. ان حالات میں حیدرآباد اور کراچی کے سنگین حالات کے پیش نظر ہم بڑے جلد سے کر سکے, لیکن ہم ان زخمیوں اور ان شہیدوں سے تعزیت کرنا چاہتے تھے, اور ہم نے وہاں جا کر تعزیت کی ہے اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ حیدرآباد اور کراچی کے حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ ان کو درست کرنا کسی موضوع سے کم نہیں. پچھلے دنوں حیدرآباد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو برے صغیر کی تاریخ کا انوکھا واقعہ, کہ پورے 3 دن تک ایک شہر کے علاقے کرفیو رہا. 3 دنوں میں ایک لمحہ کے لیے کرفیو نہیں اٹھا. پانی کی سپلائی رک گئی, بجلی رک گئی, دکانیں بند ہیں. جب بچے پیاس کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے تڑپنے لگے, رونے لگے,
تو اس محلے کی عورتوں نے بچوں کو گودوں میں اٹھایا اور اپنے سروں پہ قرآن رکھا اور قرآن رکھ کے حیدرآباد کے بازاروں میں ترتیوں توڑ کر عورتیں آئیں. لیکن حیدرآباد کے بدماش پولیس افسروں نے ان بے گناہ عورتوں پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں 20 عورتیں جن کے سروں پر قرآن تھا بازاروں میں شہید ہو گئیں, بازاروں میں گر گئیں, بچے بلکتے رہے, عورتیں تڑپتے رہی, لاشیں تڑپتی. اور یہ کب ہوا کہ اس سے ایک دن پہلے پاکستان کا ایک بوڑھا کھنڈ صدر غلام اسحاق بابا یہ وہاں ایک دن پہلے کراچی گیا. وہ پورے کراچی کے سیاستدانوں نے, بڑے بڑے تنسوروں نے, اخبارات کے حدیثوں نے کہا بابا جی یہاں بیٹھنے کی بجائے حیدرآباد جاؤ, وہاں کے حالات دیکھو. لیکن بابا جس طرح لسوڑے کی طرح کرسی پہ چمٹا ہوا ہے, اسی طرح وہاں ایک گیسٹ ہاؤس کراچی میں بھی سوکھوں پر چمٹا رہا اور اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حیدرآباد جائے اور وہاں غریبوں کی بات درست کرے, غریبوں کی دیوار داری کرے اور زخمیوں اور شہیدوں کی تعزیت کرے اور وہاں بیٹھا رہے. اور دوسرے دن گولیاں مار مار کر عورتوں کو زندہ کر دیا گیا. یہ پاکستان ہے, یہ بے نظیر کی حکومت ہے, یہ عورت کی حکومت ہے, یہ سندھ میں اور پیپل پارٹی کی حکومت ہے. اتنی بربریت, اتنی بدماشی, اتنا ستم تو آج تک کسی ہندو نے نہیں کیا تھا, کسی سکھ نے نہیں کیا تھا کہ عورتیں سر پہ کوئل لے کر آئی ہیں اور تمہاری گنڈا پولیس نے ان عورتوں پر فائر کر کے ان کو شہید کیا ہے. سپاہی صحابہ اس تشدد پر, اس بدماشی پر, اس ستم پر پیپل پارٹی کے حکومت کے خلاف سخت احتجاج کرتی ہے اور حیدرآباد اور کراچی کے نہتے شہیدوں کا ادارے متعلق ہے.
نعرہ تکبیر
اللہ
شان رسالت
زندہ باد,
انجمن صفائے صحابہ
زندہ باد,
پاکستان پیپل پارٹی
زندہ باد.
اگر تم پاکستان میں امن نہیں رکھ سکتے تمہیں استعفیٰ دے رہا ہے, یاد رکھو 1500 بھارتی کراچی اور حیدرآباد میں داخل ہو چکا, اور یہ وہ بھارتی ہیں جن کی لسٹ ایک فوج کی انٹیلیجنس ایف آئی او نے کراچی کی انتظامیہ کو دی ہے کہ یہ 1500 آدمی ہندوستان سے بارڈر کراس کر کے آج اور ابھی پچھلے ہفتے چار دن دو دن پہلے پچھلے ہفتے نہیں پرسوں کو آئے ملتان ریلوے اسٹیشن پر چار آدمی پکڑے گئے. ان بھارتی جنگوں ان کو جب پولیس نے مارا ان کے قبضے سے کلاشن کو اور کئی بم برامد ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ شالیمار ایکسپریس ٹرین ہم نے بم کا دھماکہ کرنا, ایک آدمی نے بم مارنا اور چار آدمی کلاشن کو چلے ریلوے اسٹیشن کے دروازوں پر ہے. جو لوگ دھماکے سے جان بجا کر بھاگتے چار آدمی کلاشن کوپوں سے ان پر فائر کرتے اور ان کو گولیوں سے ذبح کرتے, کچھ بم میں مارے جاتے, کچھ ہماری گولیوں سے مارے جاتے. مجھے بتاؤ ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ بھارت کے جنگ ابھی پرسوں پکڑے گئے ملتان, اور اسی طرح حیدرآباد اور کراچی نہتے غریبوں پر ظلم و ستم جاری. لیکن غلام اسحاق ایسا چچڑ اور ایسا بے زبان صدر, گونگا صدر, کیا کہیں گے؟ مولانا حق نواز سیر نے جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور بعد میں ان کو قتل کی دھمکیاں ملی کہ 25 سے پہلے آپ کو قتل کر دیا جائے, تو مولانا حق نواز شہید بابے صاحب کو خط لکھا کہ میرے قتل کا پروگرام بن گیا. لیکن بابا صاحب اس وقت بھی گونگا رہا, گونگا رہا تو آپ کو پتا چل گیا مولانا کا خط پہنچ گیا, لیکن بابے نے کوئی کام کیا؟ ہم چاہتے ہیں یہ غلام اسحاق اس لائق نہیں ہے
کہ پاکستان کا صدر بنا رہے. غلام خاص خان کو فوری طور پر ریٹائر کر کے پاکستان کے چڑیا گھر میں بٹھا دیا. کیوں چڑیا گھر میں بٹھایا جائے؟
اس نیت آگے نہیں بلکہ ہوئی ہے. حالانکہ اسلام نے عورت کی گواہی کو نصف قرار دیا کہ تین گواہ کسی چیز میں ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی شادی کے تین گواہ ہوں تو اس میں دو اگر مرد ہو تو عورت ایک نہ ہو بلکہ عورتیں بھی دو. اس لیے کہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر. لیکن ایک نام میں آج مفکر نے کہا کہ عورت ایک ہی ایک مرد کے برابر. یہ عورت کی حیثیت کا غلط طریقہ ایک طرف یہ رکھا اور ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جو عورت کو بے پرد کر کے بازاروں میں لا رہا ہے. ایک طرف یہ اور کہتے ہیں جناب یہ ترقی ہے. یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اسکولوں میں ایئرپورٹوں پر انار کری بازار میں عورت بے پرد پھر رہی ہے اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا. اور کہتے ہیں جناب یہ آزادی ہو گئی آزادی. اور ایک طرف برطانیہ ہے امریکہ ہے یورپ ہے جہاں پر مرد اور عورت میں کوئی تمیز نہیں. بہت ساری عورتوں نے مردوں کا لباس پہن رکھا ہے اور بہت سارے مردوں نے عورتوں کا لباس پہن رکھا ہے. وہاں عورت کی حیثیت صرف بازاری جنس کی رہ گئی ہے کہ عورت نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ ہے اور کوئی کام. یہ یورپ کا ذہن. تو آج کے جمعے کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ اسلام عورت کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اسلام عورت کی کتنی حیثیت کا تعین کرتا ہے. قرآن پاک کی اس آیت پر غور فرمائے. قرآن کہتا ہے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اے پیغمبر عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہا کریں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, وہ اسلام سے پہلے جو جاہلیت دنیا میں آئی تھی ان کی طرح بناؤ سنوار کر کے بازاروں میں نہ نکلے بلکہ وہ اپنی عزت کا تحفظ کر کے چار دیواری میں بیٹھے. گویا کہ اسلام نے عورت کی بےپردگی کو اور اس کے بناؤ سردار کو جاہلیت قرار دیا ہے کہ یہ جاہلیت ہے, کوئی وقار اور علم کا ذریعہ نہیں. یہ اسلام کی عظمت. تو میرے دوستو قرآن پاک کی ان آیات کریمہ پر آپ غور فرمائیں جس میں اللہ تعالی نے عورت کی حیثیت کا تعین کیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام تو تب پتہ چلے گا اگر آپ کو پہلے یہ پتا ہو کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا. ٹھیک ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کو کیا اہمیت حاصل تھی اور جب اسلام آیا تو اسے کیا اہمیت دی اور آج کے دور میں عورت کس طرح بازاروں میں اور گلیوں میں بھٹکتی پھرتی ہے اور اس کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں. یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت جب شروع ہوا اس وقت ایک عورت کی حیثیت یہ تھی کہ اگر عورت بیوہ ہو جاتی تو بیوہ عورت کی شادی نہیں ہوتی. یہ اس دور کا قانون تھا. ایک عورت کی عمر 15 سال کی شادی ہو گئی, 6 مہینے کے بعد خاوند مر گیا عورت بیوہ ہو گئی. اب وہ 15.5 سال کی لڑکی جو بیوہ ہو گئی اس دور کا قانون یہ کہتا تھا کہ یہ نئی شادی نہیں کر سکتی, یہ کوئی خاوند نہیں بنا. اب 15.5 سال کی لڑکی ساری زندگی بیوہ بن کر گھر بیٹھی رہے اور لوگوں کی نفرت کا نشانہ بنے, یہ اس دور کا قانون. اور ایک قانون یہ تھا کہ جس عورت کو ماہواری کے مخصوص ایام کا سامنا ہوتا، جب عورت کو ماہواری آتی عورت کو وہ اٹھا کر باہر لے جاتے اور جنگلوں میں درختوں سے باندھ دیتے، عورت کی ایک حیثیت. اور عورت کی تیسری حیثیت یہ تھی کہ عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، عورت کسی مرد کی کوئی وارث نہیں بن سکتی. باپ مر گیا وارث بیٹا ہوتا، باپ مر گیا وارث اس کا کوئی بھائی ہوتا. یہ نہیں تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی بھی کوئی وارث ہو، یہ اسلام سے پہلے نہیں تھا. اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں جب حضور دنیا میں تشریف آئے، دونوں طاقتوں میں عورت کی کیا حیثیت تھی پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں. دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں ایک طاقت تھی روم کی اور ایک تھی ایران کی. جس طرح آج ایک امریکہ کی طاقت ہے اور ایک روس کی طاقت ہے، اس طرح دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم کی اور ایک ایران کی. ان دونوں طاقتوں میں ان کے مقابلے میں ایک تیسری طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمودار تھی عرب. اور خود عرب کی کیا حالت تھی کہ مکہ مکرمہ میں لڑکی جس کے گھر میں پیدا ہوتی وہ منہ چھپا کر پھرتا، جس کا ذکر قرآن نے کیا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى، قرآن کہتا ہے جس وقت ان لوگوں میں سے کسی ایک کو یہ بتایا جائے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، وہ منہ چھپا کر لوگوں سے ملتا ہے، کسی کے سامنے نہیں آتا تاکہ لوگ اس کو نہ کہیں کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی. کسی لڑکی کی خوشخبری جس کو مل گئی، قرآن کہتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا، اور وہ منہ چھپا کر لوگوں سے گزر جاتا ہے، کسی کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کرتا. صنف نازک عورت ایسی ذلیل اور رسوا کر دی گئی تھی کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی باپ منہ نہیں جا سکتا تھا، جس کے گھر میں عورتیں موجود ہوتی تھیں ان کا بھائی اور خاوند باہر نکلتا، لوگ کہتے کہ تیرے گھر میں بچیاں موجود ہیں، تیرے گھر میں عورتیں موجود ہیں. ایک عورت کے وجود کا انکار تھا، بچیوں کی پیدائش پہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے. لڑکیوں کو ذلیل سمجھ، اور عرب کے جو قریشی تھے نا مکے کے، ان کو لڑکی کی پیدائش ویسے منحوس معلوم ہوتی. ان کا یہ سوال تھا کہ یہ لڑکی کل کو جوان ہوگی اور تمہارے گھر میں کوئی تمہارا دماد آئے گا اور لڑکی لینے آئے گا. یہ ان کے ذہن میں ایک خطوط تھا کہ تمہارے گھر میں ایک دماد آئے گا اور وہ لڑکی لے کر جائے گا، تمہاری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، تمہاری کلبی ٹوٹ جائے گی، تمہارا ناپ کٹ جائے گا، تمہاری پگڑی گر جائے گی. یہ ان کا ریٹ تھا، اس لیے عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی وہ اس کو زندہ دفن کر دیتا، بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج تھا، سرزمین میں آ تھا. اور روم اور ایران میں عورت کی کیا حالت تھی کہ روم میں لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی، پیسے دے کر لڑکی کو لے جاؤ اور اس کو نفسانی خواہشات کا ذریعہ بناؤ. لڑکیاں ناخنوں پر ناخنوں کی پالش لگاتی، ناخن لمبے کرتی، سرخی پاؤڈر لگاتی جس طرح آج کل کا رواج ہے، بازار میں نکلتی، حسن و جمال سے آراستہ ہو کر لڑکی بازار میں آتی، دکاندار اور بازار والے اس کو بری نظر سے دیکھتے، جو کسی لڑکی کو پسند کرتا وہ اس کو پیسے دے کر لے جاتا. روم میں بھی یہ رواج تھا، ایران میں بھی یہ رواج. دیکھو ایک دنیا کی دو بڑی طاقتیں عورت کی حیثیت نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی تھی اور خرید و فروخت کی تھی. عورت کو جنسی جنس برائی کا ذریعہ بنایا گیا تھا اور عرب میں عورت کے وجود کا انکار تھا کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو اس کو دفن کر دو. یہ معاشرہ عرب میں, ایسے معاشرے میں ایک تیسرا معاشرہ دنیا میں ضرور قریب ہوا جس کو محمدی معاشرہ کہتے ہیں سب صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ماحول ایک محمدی معاشرہ دنیا میں نمودار ہوا جس نے عورت کو زمین کی پستی سے اٹھایا اور اٹھا کر اس کو اپنے گھر کی ملکہ بنا دیا. اور تو یہ بھی کہا کہ تو بازار میں پھر لوگ تیرے حسن کو دیکھیں, تیرے سے برائی کا ارادہ کریں, تیرے جسم کو خریدیں, تیرے کپڑوں کو خریدیں. تو کوئی بکنے کی چیز نہیں ہے, تو کوئی بازار کی جنس نہیں ہے, تو عزت کی جگہ. یہ عورت کو عزت کی جگہ دینے کا تصور صرف اسلام نے دنیا میں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جب آپ کا دور نیا نیا شروع ہوا تو رواج یہی تھا, عورت پیدا ہوتی دفن کر دیا. ابو جہل قریشیوں کا سردار تھا, اس کا اعلان تھا کہ میں کسی گھر میں لڑکی نہ دیکھوں, مجھے یہ خبر نہ ملے کہ میری مملکت میں میرے علاقے میں میری سلطنت میں کوئی لڑکی ہے بچی پیدا ہوئی. ہم کیا کریں گے کل کو جب کوئی دماغ بکر آئے گا ہماری عزت لوٹ کر لے جائے گا؟ ہم یہ نہیں بتا, یہ اپنی عزت بچانے کا نیا طریقہ تھا ان کا کہ لڑکی پیدا ہی نہ ہو. چنانچہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حضور کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا صحابہ کی مجلس ہے, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو نے شراب پی ہو؟ اس نے کہا جی میں نے تو شراب سے بھی بڑا گناہ کیا ہے. تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا جی زنا سے بھی میں نے بڑا گناہ کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ تو نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے تو گناہ اس سے بھی بڑا کیا. حضور نے فرمایا اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ تو کسی کا دل دکھائے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرب کی بدو قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور ابو جہل کو میں سردار مانتا تھا, ہمارا وہ سردار تھا. میرے گھر میں چار سال پہلے ایک بچی پیدا ہوئی. رواج یہ تھا کہ بچیوں کو سب لوگ زندہ دفن کرتے تھے, 15 سال شادی کے بعد کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی, ایک بچی پیدا ہوئی. تو کیونکہ میری اولاد اور کوئی نہیں تھی تو میری بیوی نے کہا کہ ہم تو اس بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے. قانون اور اصول یہی تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کریں. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی جب پیدا ہوئی تو ہم نے بچی کو چھپا کر گھر میں رکھا, کسی کو پتا نہ لے. عرصہ دراز اسی طرح گزرا, بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی, ہمیں پتا تھا کہ یہ رمضان کو پتا نہ چل جائے, اتبا شہبا کو پتا نہ چل جائے. تھوڑی سی بچی بڑی ہوئی, چلنے پھرنے لگی. کیونکہ میری اولاد اور کوئی نہیں تھی, مجھے اس سے ڈر بڑا تھا. اور بچیاں جن کے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچیوں سے کتنی محبت ہے, ان کو بچیوں کے پیار اور تعلق کا اندازہ ہے. اس اجتماع میں بھی آپ لوگوں میں بھی وہ لوگ جن کے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں وہ احساس کر سکتے ہیں کہ بچیوں سے باپ کو اور بچیوں کو باپ سے کتنی محبت ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر آیا, بچی میرے سینے سے چھپ جاتی تھی, میری ساری تھکاوٹ دور کر مجھے کوئی غم نہ ہوتا, میں بچی کو سینے سے چھپکا لیتا, ساری رات میرے ساتھ لیتی رہتی ہے. میرا کوئی ترک باقی نہیں رہا تھا. مجھے بڑا سکون تھا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے اور میرے لیے وہ کھلونا. اللہ کا رسول ان کی باتوں کو سنتے صحابہ رہے کہنے لگا رسول اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ گزر گیا جس وقت وہ بچی 3 سال سے زیادہ ہو گئی, 3 سال 3 سال. تو ایک دن ابو جہل نے مجھے کہا کہ یار پتا چلا ہے کہ تیرے گھر میں کوئی بچی ہوں. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا تیرے سے زیادہ ذلیل اور رسوا کوئی نہیں, اگر اس بچی کو چند دنوں میں تو زندہ دفن نہیں کرتا تو میں تجھے قتل کر دوں. تو قریشیوں کی ناک کٹاتا ہے, ہم نے قانون بنا لیا ہے کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو وہ بچی کو زندہ دفن کرا دوں. دیکھو دنیا کے دو بڑے دان, فرعون کو دیکھو بچہ پیدا ہوتا تو وہ قتل کر دیتا, اور ابو جہل کو دیکھو کہ بچی پیدا ہوتی کروا دیتا. حضور علیہ السلام کو السلام نے فرمایا کہ جس وقت ابو جہل نے تجھے بچی کے قتل کرنے کا حکم دیا, کیا اس کے بعد تو اپنے اس کو بچی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ کہنے لگا ہے اللہ کے نبی, ابو جہل نے مجھے اتنے تانے دیے کہ قریشیوں نے آج تک اتنے تانے مجھے نہیں دیے. تیسرے دن پھر ابو جہل میرے معاملے میں آیا, سارے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے غیرت دلائی, اتنی غیرت دلائی کہ میں تیار ہو گیا کہ آج اپنی بچی کو زندہ دفن کر دوں گا. میں نے اپنے دل پر قابو پایا, اپنی برادری سے کی رسوائی سے ڈرنے کے لیے, اپنے رشتے داروں کے تانوں سے ڈرنے کے لیے, اپنے علاقے اور محلے کے لوگوں کے تانوں سے ڈرنے کے لیے میں نے بچی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ کر لیا. ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کڑال لے کر جس سے زمین کھودی جاتی ہے بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے میں گھر چلایا. میرا ارادہ تھا کہ آج میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا, لیکن میری بیوی نے مانتی تھی, میری بیوی درمیان میں آڑے آتی تھی. لیکن ایک دن میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے بیوی سے بھی خفیہ پروگرام بنا لیا. کہنے لگا میں گھر آیا, اپنے کلال کو باہر رکھ دیا اور اپنی بیٹی سے کہا, اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ, میں اس کو اس کے ماموں کے گھر چھوڑوں گا اس لیے کہ ابو جہل کے سپاہی آ کر اس کو کہیں قتل نہ کر ڈالے. میری بیوی نے بچی کو غسل دیا, کپڑے پہنائے, اچھے کپڑے بنائے, خوشبو لگائی, بچی تیار ہو گئی. تیار ہو کر میں نے بچی کو اپنے بازوؤں کو اٹھایا, ہاتھوں پہ اٹھایا, اٹھا کر لے چلا. جب میں گھر سے باہر نکلنے لگا, میں نے وہ کلال جس سے قبر کھودی جاتی ہے وہ بھی میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور بچی کو دفن کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل گیا. سارے صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اللہ کا رسول ساروں قطار رونے لگا. اس کے بعد اس نے کہا, یا رسول اللہ اتنا بڑا میں نے گناہ کیا کہ بچی کو اٹھا کر میں اس مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے پچھلی طرف اور آپ کے میدان کی طرف لے گیا, اور لے جا کر جس وقت پہلے جنگل میں نے بچی کو نیچے اتارا تو وہ بچی نے رو کر کہتی ہے, ابا جان علاقے میں تو میرے پاس بولی جاتی. وہ ایک قبرستان کا علاقہ تھا. کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بچی کے منہ پر ایک تماچا مارا اور بچی کو نیچے کھڑا کر دیا, اور کھڑے کر کے اسی بچی کے سامنے میں اس کی قبر کھودنے لگ گیا. اس کی قبر کھود رہا ہوں, وہ بچی اتنی وفادار ہے کہ میں قبر کھودتا ہوں اور وہ قبر کی مٹی اپنے دوپٹے میں اڑان باہر پھینک رہی ہے. میں اس کی قبر کھودتا ہوں اور وہ مٹی باہر نکالتی ہے. جس وقت اس بچی کی قبر تیار ہو گئی تو کہنے لگا, اللہ کے نبی, میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس قبر میں ڈال دیا. جب بچی قبر میں لیٹتی ہے تو رو کر کہنے لگی ہے, ابا جان اگر تم نے اسی طرح مجھے یہاں دفن کرنا تھا تو مجھے میرے گھر میں بتا دیتا, میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی. اللہ کا نبی رونے لگا, صحابہ کی ساری جماعت رونے لگی, اور میرے سرودی کے دوستوں جن لوگوں کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ باپ کے دل میں بچی کی کتنی محبت ہے یا بچی کے دل میں باپ کا کتنا پیار ہوتا ہے, بچی کے دل میں باپ کا ارمان ہوتا ہے, باپ کا دکھ ہوتا ہے, باپ کی محبت ہوتی ہے. بچی تو اس طرح پرورش پاتی ہے کہ وہ ہر دن یہ چاہتی ہے کہ میرا ابو کروائے گا, میرے لیے کھلونے کروائے گا, میرے لیے چیزوں کو بدلائے گا. لیکن اگر وہی باپ چرندہ بن کر اسی بچی کو زندہ دفن کرنے لگا ہے تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام رونے لگے, سارے صحابہ دارو خطاب رونے لگے. حضور نے فرمایا پھر بھی تجھے شرم نہیں آئی, پھر بھی تیرے دل میں تکلیف نہ پہنچی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا, بچی نے وہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر آخری مرتبہ بچی کہتی ابا جان مجھے چھوڑ دے, میں نے تو تیرا کوئی جرم نہیں کیا, میں نے تو تیرا کوئی قصور نہیں کیا, اگر تو میرے وجود سے نفرت کرتا ہے تو ابا جان مجھے چھوڑ دے, میں ساری زندگی جنگلوں میں بھٹک جاؤں گی, دوسرے علاقے کے لوگوں کے گھروں میں چلی جاؤں گی, تیرے گھر نہیں آتی, مجھے اس طرح زندہ دفن تو نہ کر. لیکن مجھے ترس نہیں آیا اور میں نے اس بچی کے سینے پر ایک بہت بڑا وزنی پتھر رکھ دیا اور میں نے اس اوپر ڈالنے لگ گیا, وہ بچی تڑپتی رہی اور میں نے سینے پہ پتھر رکھا, جب میں نے مٹی ڈالی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بچی کی آواز بند ہو گئی. میں اس کو زندہ دفن کر کے اللہ کے نبی گھر چلا آیا اور آج 40 دن ہو گئے میری بچی کو دفن ہوئے, روزانہ خواب میں بچی مجھے ملتی ہے اور میرا گریبان پکڑ کے گئے ابا جان قیامت کی صبح کو جو عدالت قائم ہوگی اس عدالت میں میرا ہاتھ ہوگا, تیرا گریبان ہوگا. اے اللہ کے رسول آج میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں, اتنا بڑا آسمانوں سے بڑا یہ گناہ لے کر اے اللہ کے نبی مجھے معافی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ اس نے یہ کہا. حدیث میں آتا ہے کہ سارے صحابہ پریشان تھے اور وہ بھی پریشان تھے. حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ واقعہ سنایا پیغمبر کی ہچکی بند ہو گئی, پیغمبر رونے لگے, اللہ کا نبی پریشان ہوا اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اتنا بڑا تم نے گناہ کیا کہ یہ گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے, آسمانوں سے بھی بڑا ہے, زمینوں سے بھی بڑا ہے. اس معاشرے میں جس میں ایک معصوم بچی کو زندہ دفن کرنے کا پروگرام تھا, زندہ دفن کرنے کے لیے دنیا تیار تھی, ایسے ماحول میں اسلام کا پیغمبر, اسلام کا ہادی, دنیا کا سب سے بڑا رہبر و رہنما, اللہ کا پیغمبر آمنا کلال عورت کے لیے کتنی عزت کا اعلان کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ تو تیرا بہت بڑا ہے لیکن جب تو سچے دل سے توبہ کر کے, شرک سے توبہ کر کے میرا کلمہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ پہ بھی رحمت کی چادر ڈال دے گا. گناہ بہت بڑا ہے. اس وقت حضور نے فرمایا کہ بچیوں سے محبت کرنا عبادت ہے, پیغمبر نے. اور ایک اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں ایک عورت آئی اور اس کی گود میں چھوٹی چھوٹی دو بچیاں پکڑی ہوئی, ایک بچی گود میں اور ایک میرے گھر آئی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بچیاں بھوکی ہیں جو تڑپ رہی ہیں. ہم عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس کوئی چیز گھر میں نہیں, دو کھجور. اما فرماتی ہے کہ میں نے دونوں کھجوریں اس عورت کو دے دی تو اس عورت نے وہ دونوں کھجوریں ان کو دو بچیوں کو دے دی, ان بچیوں نے لپک کر دونوں کھجوریں کھائی. میں نے کہا یہ عورت ہے, اس کے پاس تو کوئی چیز نہیں, میں نے اس سامان کو دیکھا تو ایک کھجور مجھے اور مل گئی. اما فرماتی ہے وہ کھجور میں نے دے دی تو اس عورت کو دیکھو کہ اس نے وہ تیسری جو کھجور تھی اس کے دو ٹکڑے کیے اور ایک کھان ایک بچی کو دے دی اور دوسری بچی کو دے دی اور خود کچھ نہیں کھایا. اور ہم نے آشا فرماتی ہے کہ وہ عورت چلی گئی. بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بچیاں یتیم تھیں اور اس کا ہاتھ میدان میں جنگ میں شہید ہو چکا ہے اور اس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا. اما فرماتی ہے کہ میرے پاس بھی کچھ نہ تھا. میں نے جب حضور تشریف لائے, حضور کو سارا واقعہ سنایا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضور نے فرمایا, اے عائشہ, وہ عورت تجھے دوبارہ ملے تو اس کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری دے دے. اس لیے کہ اس نے دو بچیوں کو اس طرح پرورش کی ہے کہ اس کو کھجور ملتی ہے تو بچیوں کو کھلاتی ہے. تو دیکھو ایسے معاشرے میں, جس معاشرے میں ایک بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اسلام کے پیغمبر نے اس کی پرورش کو کتنی اہمیت دی. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بچیاں عطا فرمائی, چار, اور تین بچے عطا فرمائے. آج کل جن کے ہاں بچی ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے. پریشانی والی کون سی بات, بچیاں تو اللہ کی رحمت. اللہ کے پیغمبر نے دعا کی ہے بچیوں کے لیے, اور حضور فرماتے ہیں کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے آنے سے گھر کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ پیغمبر کی چیز. تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچی کو پیغمبر کتنی اہمیت دے رہا ہے. اور حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ میری امت میں جو آدمی دو بچیوں کی تربیت کر کے ان کی اچھی طرح شادیاں کر دے گا اس کو میں محمد جنت کی دروازہ دے گا. یہ حضور دو بچیوں کی تربیت کر کے اچھی طرح ان کی شادیاں کرے, ان کو گھروں میں بھیجے اپنے اپنے گھروں میں. ان کے لیے حضور نے جنت کی خوشخبری دی ہے. دیکھو دنیا کے کسی مذہب نے چھوٹی سی بچی کی پرورش کو اتنی اہمیت دی جتنی اہمیت امام نے دی, قرآن نے دی. اور بچیوں کے بارے میں انسان کو ویسے غیرت ہو گئے, انسان نے غیرت سکھائی. غیرت کا آپ واقعہ سن کر حیران ہوں گے. امام طحاوی سب کو رحمت اللہ علیہ اور بڑے امام حدیث گزرے, اپنی بچی کو حدیث پڑھائے امام طحاوی. امام طحاوی حدیث پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھاتے راتے ماہواری کا مسئلہ آیا. حدیث امام طحاوی نے جب اپنی بچی کو مسئلہ پڑھایا تو بچی کے ماتھے پہ پسینہ آ, باپ کی زبان سے یہ واقعہ مہاباری کا سنا تو بچی کے ماتھے پر پسینہ دیکھا امام طحاوی نے تو غیرت نے اتنا جوش مارا کہ اسی صدمے سے اسی وقت پر بات کر امام طحاوی نے دین کے مسئلہ دیکھو اللہ. ایک آدمی نے رابعہ بصری سے کہا کہ اے رابعہ بصری, تو عورت ہے, مکان تیرا بڑا اونچا ہے لیکن عورتوں میں نبی نہیں بن گزرا, عورت نبی نہیں بنتی. رابعہ نے بڑی اچھی بات کہی. رابعہ بصری کہا کہ عورت نبی بنتی تو نہیں, نبی جنتی تو ہے. ٹھیک ہے عورت نبی نہیں بنتی لیکن نبیوں کو جنم تو عورت دیتی ہے. اسلام نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا, اور پھر اسلام نے عورت کی حیثیت کا تعین کیا کہ عورت کی جتنی بھی حیثیتیں ہیں ہر حیثیت میں عورت قابل احترام. ٹھیک ہے, اسلام نے عورت کی چار حیثیتیں مقرر کی ہیں اور دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو یہ اہمیت اور حیثیت دی. یہ اہمیت اسلام نے دی ہے کہ اسلام بری نظر سے عورت کو دیکھنے کو حرام کرا دے گا. حضور نے فرمایا کہ جس آنکھ نے کسی غیر محرم عورت کو بری نظر سے دیکھا قیامت کے دن ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. حضور نے فرمایا جو آدمی اپنی پڑوسن عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے وہ جہنم کی آگ میں اتنا عرصہ چلے گا اتنا عرصہ چلے گا کہ دنیا کی کئی زندگیاں اس پر قربان ہو سکتی ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا ارتنا تخلا البنا، زنا انسان کی جڑوں کو اکھیڑ دیتا. لیکن یہ رواج، یہ بنیا تو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے. عورت کی حیثیت کو ایسا معاشرہ جس میں پیغمبر دنیا میں آئے، مکے میں عورت کو زندہ قتل کیا جاتا تھا، اور کیسر و کسرا ایران اور روم میں عورت کو نسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا جاتا تھا، ایسے ماحول میں اللہ نے آمنہ کلال کو پیدا فرمایا، اور آمنہ کلال نے فرمایا کہ بچیاں اللہ کی رحمت ہے، بچیوں کی تربیت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، بچیوں سے برکت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے بھی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت کو بری نظر سے دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں سیتا پلا کر ڈالا جائے گا، اس کے گلے میں جہنم کا تور ڈالا جائے گا. دیکھو رسول اللہ کی آمد کے وقت عورت کی حیثیتیں دو تھی، ایک عرب کی عورت کہ جس کو زندہ قتل کر دیا جاتا بچیوں کو، ایک ایسا اور کس طرح کتنی حیثیتیں ہیں. اسلام نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اسلام میں عورت کی حیثیتیں چار ہیں. پہلی حیثیت ہے کہ عورت کسی کی بیٹی، پہلی حیثیت ہے کہ عورت کسی کی بیٹی. بیٹی کی عزت اسلام نے کتنے کی، کہ ماں سے کہا کہ تو دو بیٹیوں کی عزت سے شادی کرے گا تو تیرے لیے جنت ہے. پہلی حیثیت عورت کہ عورت اگر بیٹی ہے تو اس کی شادی کرو، اس کو اچھی تعلیم، اس کے پردے کا لحاظ کرو، اس کی غیرت اور حیا کا لحاظ کرو، اس کے آنے جانے کو دیکھو، معاشرے کو دیکھو، ماحول کو دیکھو، اس کے پوری سوسائٹی سے بچاؤ، بری جگہ سے بچاؤ، بری محفل سے بچاؤ، بری صحبت سے بچاؤ، برے لوگوں کو آنے سے بچاؤ، اس کے پردے کا خیال کرو. وہ باہر نکلتی ہے، شیطان اس کے ساتھ نکل رہا ہے، اس کی نظر بھٹکتی ہے، لوگوں کو بہلانا چاہتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے ایک طرف مرد کو کہا کہ اس کی طرف پوری نظر سے نہ دے، دوسری طرف باپ کو کہا کہ تو اس کی غیرت اور حیا کی حفاظت کر. اور بیٹی نے کہا عورت، اور دوسرے نمبر پر عورت بہن. عورت کیا ہے؟ عورت کی حیثیتیں چار ہیں، عورت بیٹی ہے، اس کی عزت اسلام نے یہ بتائی جس کا میں نے آپ کے سامنے دیکھا. عورت اگر بہن ہے تو وہ بھی آبرو ہے، تیری عزت تیرے لیے عظمت کی جگہ ہے، تیرے لیے عفت کی جگہ ہے، تو اس کا احترام کر. اللہ کو اس طرح احترام کر جس طرح میرے پیغمبر نے احترام کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں تشریف فرما ہے، جنگ ختم ہو گئی، جنگ کے بعد ایک آدمی حضور کے خیمے میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس پیغمبر کی بہن ہوں، میں محمد کی بہن ہوں. اے نبی، وہ اپنے آپ کو آپ کی بہن کہتی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کو بلاؤں. حضور نے فرمایا کہ میرے ذہن میں تو میری کوئی بہن نہیں ہے کہ میری کوئی بہن دنیا میں ہو، میرے ذہن میں نہیں. وہ کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں تو میری بہن کوئی. اس نے پھر کہا، اس نے کہا کہ مجھے حضور کی مجلس میں آنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ محمد میرا بھائی. حضور نے فرمایا اس کو اجازت دو کہ وہ میرے پاس آئے. دور سے جب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت آ رہی ہے، پیغمبر اٹھ کر کھڑے ہوئے، پیغمبر نے اپنی نبوت کا چادر زمین پر بچھایا. عرب میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ کسی کے لیے کوئی چادر بچھائے، کیا ہو گئی. جب وہ چادر پر آ کر بیٹھی تو حضور نے فرمایا تو کون ہے؟ اللہ کو اس عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رہنے لگی ہے اللہ کے نبی کیا آج آپ مجھے پہچاننے سے گریز کر رہے ہیں؟ اے محمد کیا تم نہیں جانتے کہ میری اماں کا نام حلیمہ ہے، میرا نام شیما ہے، اور جس وقت آپ میری اماں حلیمہ کی گود میں دودھ پیتے تھے تو آپ کو ہاتھوں پر اٹھا کر لوریاں دینے والی میں ہی شیما تھی. اے اللہ کے نبی ہے محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے آج آپ کو اللہ نے عظمتوں کا تاج پہنایا ہے، لیکن میں محمد کی بہن ہوں، کہ جو محمد کو ہاتھوں پر اٹھا کر لوگ دیا کرتی تھی اور کیا کہتی تھی، اللہم اب کے لنا محمد، اے اللہ میرے اس ویر محمد کو، میرے اس ویر محمد کو دنیا کے اندر عزت بخشی، میں اگر تمہیں ہاتھ کے لوڑیاں دوں گی، اے محمد اج میں تہاڈی بہن تہاڈے دروازے تے چل کے آئی ہاں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، سیما آج کس طرح اتنے عرصے کے بعد تم نے اپنے بھائی محمد کو تلاش کر لیا، تو سیما رو کر کہتی ہے، اے محمد رسول اللہ، میرا خامد ان قیدیوں میں قید ہو کر آیا ہے، جو اس غزوہ حنین میں 6000 آدمی آپ نے قید کیے، ان قیدیوں میں میرا خامد بھی موجود ہے، جس وقت مجھے پتہ چلا کہ ان قیدیوں کو قید کرنے والا ایک محمد نامی جوان ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ وہی محمد نہ ہو جس کو میں مدینہ کی گلیوں میں اور مدینہ کے پہاڑوں پر بکریاں چرانے جاتی تھی، تو اپنے اس محمد کو ہاتھوں پر اٹھا کر لے گوریاں دیا کرتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، جب میں نے دور سے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا یہ تو میرا بھائی ہے، چلو میں اپنے بھائی کے دروازے پہ جاتی ہوں اور اپنے خان کی رہائی کی بھیک مانگنے کے لیے، اے بھائی میں بھیک مانگنے کے لیے جھولی پھیلا کر تیرے دروازے پہ آئی ہوں۔ حضور نے دیکھا کہ میری بہن ہے، حضور نے فرمایا، بہن بھلا وہی کوئی بھائی ہے کہ جس کو بہن کے دروازے بہن کے آنے پر جو اس کے دامن کو خالی واپس کر دے، میں محمد ہوں، تو میری بہن ہے، جا میں نے تیری وجہ سے تیرے شوہر کو رہا کیا اور تیرے شوہر کی وجہ سے تیرے سارے قبیلے کو رہا کر دیا۔ یہ ہے بہن کا درجہ جو اللہ کے رسول نے دنیا کو دکھایا۔ عورت کی حیثیتیں چار ہیں، کتنی حیثیتیں؟ ایک حیثیت ہے عورت کی بیٹی، اور آپ کو میں نے بتایا کہ پیغمبر نے بیٹیوں کی پرورش کا حکم دیا اور پیغمبر کی خود چار بیٹیاں، کتنی بیٹیاں؟ دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت زینب، ایک بیٹی حضرت رقیہ، ایک بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، ایک بیٹی حضرت فاطمہ۔ حضرت رقیہ، حضرت زینب وہ بیٹی ہے جو حضرت ابو العاص کے ساتھ ان کا نکاح حضور نے کیا، ابو العاص قاسم بن ربیع قمی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب زینب فوت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو قبر میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے، اور آپ نے نبوت والے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا، اور جب آپ قبر سے باہر نکلے تو صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح چھٹک رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، یہ آنسو اللہ کی رحمت ہے جو محبت کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ لوگوں نے بیٹی زینب بڑی دیکھی اور حکومت کی بہترین عورتوں میں سے ایک عورت، دیکھو پیغمبر نے اپنی بچی سے کتنی عورت، اور حضور کی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ جب حضرت عثمان جنگ بدر میں جانے لگے تو حضور نے فرمایا، عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تو میری بیٹی کی تیمارداری کر، اس کا علاج کرا، اللہ تعالیٰ تیرا شمار بغیر جنگ میں جانے کے جنگ کے غازیوں میں کر دے گا۔ چنانچہ حضور جب واپس آئے تو جنگ بدر تو میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی جو افسوس کی خبر حضور کو ملی وہ حضرت رقیہ کی وفات کی تھی۔ چنانچہ حضور کو مدینہ میں داخل ہوتے پتا چلا کہ رقیہ فوت ہو گئی، تو حضور اسی حالت میں رقیہ کی قبر پر گئے اور جا کر آپ نے فرمایا، اللہ رقیہ بڑی دیندار اور لڑکی تھی، میں اس رقیہ سے راضی ہوں، تو بھی نبی نے اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے دنیا کو ایک سبق دیا۔ اور پیغمبر کی بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان نے حضور کے نکاح دے دی، جب وہ فوت ہو گئی حضور بڑے پریشان ہوئے، حضور نے حضرت عثمان کو فرمایا، عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بار دیگر تیرے نکاح میں دیتا، اس لیے کہ میرے سے بہتر حسن کوئی نہیں، تیرے سے بہتر دامات کوئی۔ اور اس سے پہلے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہو چکی تھی، جب حضرت فاطمہ کو پیغمبر نے حضرت علی کے پاس روانہ کیا تو حضور نے فرمایا فاطمہ بیٹی تجھے میں ایسے آدمی کے گھر بھیج رہا ہوں جس کا نام علی ہے اور جس کا نام
علی
جس کا علم مدینے میں بہت زیادہ ہے جس کا تقویٰ بہت زیادہ ہے اے بیٹی اگر علی تجھ سے ناراض ہو گیا تو محمد کے گھر میں تیری جگہ کوئی نہیں پیغمبر اپنی بیٹی کو بسانا چاہتا پیغمبر اپنی بیٹی کو گھر کی زینت بنانا چاہتا اور حضور حضرت فاطمہ سے زیادہ محبت تھی اس لیے کہ حضرت فاطمہ حضور کے وفات کے وقت بھی زندہ تھی حضور کی اولاد میں پہلی ساری اولاد آپ کی کافی عرصہ پہلے فوت ہوئی جس وقت صحابہ کرام کو فتوحات ہوئی معاشی حالت درست ہوئی اس وقت حضور کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھی تو تبھی بات ہے کہ وفات کے وقت کے آخر عمر میں جب اولاد میں صرف ایک لڑکی زندہ ہو تو اس سے محبت ہونا تبھی بات حدیث میں آتا ہے کہ حضور جب بھی باہر جاتے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے تو حضرت فاطمہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی جب حضرت فاطمہ حضور کے گھر آتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے حضرت فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے حضور فرماتے تھے کہ لوگوں فاطمہ محمد کے جگر پر ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ترک کیا اس نے مجھے ترک کیا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر یہ مرکش چادریں بڑی مرزی مزین چادر حضرت فاطمہ کے دروازے پر لٹکی ہوئی تھی حضور وہیں سے واپس چلے گئے حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ ابا واپس چلے گئے فاطمہ روتی ہوئی حضور کے گھر گئی پوچھا ابا جان آج میرے گھر میں کسی چیز کی ناپسندگی ہوئی حضور نے فرمایا محمد ایسے گھر کو پسند نہیں کرتا کہ مدینہ کی گلیوں میں بچیاں اور عورتیں بیوہ رہتی ہوں اور اس کی بیٹی کے گھر میں مزین چادر موجود ہو اللہ یہ نبی کا گھر ہے یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے یہ اللہ کے رسول کی عظمت ہے کہ ایک طرف بیٹی کی عزت ہے دوسری طرف دوسری بیٹیوں کی بھی عزت ہے ہر انسان کو ہر گھر کو ہر لڑکی کو نبی نے اپنی لڑکی سمجھا حضور کے پاس عورتیں آئیں یمن کی عورتوں کا وفد نبی کی مدد میں آیا آ کر حضور سے مصافحہ کرنے لگی عورتیں حضور علیہ السلام تشریف فرمایا یمن کی عورتوں کا وفد آیا پیغمبر کے ساتھ مصافحہ کرنے لگی عورتیں حضور نے فرمایا لا اصافح النساء اے عورتوں میں محمد تم سے مصافحہ نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا بلال یہ عورتیں مسلمان ہونے آئی ہیں میرے اور ان کے درمیان چادر ڈال دو تاکہ پردہ ہو جائے تاکہ قیامت تک آنے والی دنیا کو پتا چلے کہ کوئی مرد کسی غیر عورت سے مصافحہ نہیں کر سکتا پیغمبر تو امت کا روحانی باپ ہوتا ہے پیغمبر نے امت کو یہ سبق دیا کہ اگر میں روحانی باپ ہو کر عورت سے مصافحہ نہیں کر سکتا تو تم بھی غیر محرم ہو کر عورت کو نظر بد سے نہیں دیکھ سکتے اس سے مصافحہ نہیں کر سکتے اسلام نے عورت کے بارے میں اتنا خوبصورت موقف اختیار کیا کہ اسلام نے عورت کو ایران اور روم کی عورتوں کی طرح بازاروں کی خریداری کی جنس نہیں بنایا جسم بیچنے والی عورتیں نہیں بنایا اور عرب کے اندر عرب کے چالوں کی طرح بچی کو دفن کرنے کا پروگرام بنایا بلکہ اسلام نے عورت کو چار حیثیتیں دی ہیں اسلام نے کہا کہ عورت کی ایک حیثیت اس کی بیٹی کی ہے دوسری حیثیت اس کی بہن کی ہے تیسری حیثیت اس کی بیوی کی ہے چوتھی حیثیت اس کی ماں کی ہے عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری آبرو ہے اور اگر تیری بہن ہے تو تیری عزت ہے عورت اگر تیری بیوی ہے تو تیرے ذمے اس کا خرچہ واجب ہے اور عورت اگر تیری ماں ہے تو تیرے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اسلام نے خاوند پر لازم کیا کہ وہ عورت کا خرچ ادا کرے یہ بات نہیں کہ خاوند نکھٹو ہو جائے نکھٹو آج کل کئی نکھٹو ہوتے ہیں نکم میں جوان بیٹے گھر میں موجود ہیں بچیاں موجود ہیں بیوی موجود ہے لیکن خاوند بستر پہ پڑا ہے خاوند آرام سے آوارا گردی کر رہا ہے خاوند مدرسے اٹینڈ کر رہا ہے خاوند کو بچوں کی تربیت کا کوئی پتہ نہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے دوستوں. قانون پر فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے, بچوں کو روزگار مہیا کرے اور اپنی لڑکیوں کی اچھی طرح شادی کرے. اسلام عورت کو زینت محفل نہیں مناتا. اسلام عورت کو یہ نہیں کہا کہ عورت محفل کی زینت ہو, عورت جسم بیچے, عورت باہر میں پھرے, عورت محفلوں کو اٹینڈ کرے, عورت جناب علی شہر میں گھروں میں جائے, عورت بازاروں میں جا کر بے پرد بن کر کمائیاں کرے, عورت جسم بیچے, عورت کاروبار کرے, عورت بازار میں جا کر ملازمت کرے. اسلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا. حالانکہ عورت پردے میں رہ کر ملازمت اختیار کر سکتی ہے, لیکن اسلام نے عورت کو یہ کہا ہے کہ بچوں کا خرچہ اور تیرا خرچہ تیرے خاوند کے ذمہ ہے, تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو بازار میں پھرے, تو گلیوں میں آئے, تو جناب میدان میں کودے, تیرے لیے کوئی ضروری. عورت اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتی ہوئی عورت ملازمت کر سکتی ہے, عورت دنیا کے کام کر سکتی ہے, لیکن عورت بے پرد نہیں کر سکتی, بے حجاب نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک عورت ہمارے گھر میں آئی, میں نے پوچھا تو کون ہے, کہنے لگی میں عثمان بن مظلوم کی بیوی ہوں. عثمان بن مظلوم ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ, ایک تو عثمان غنی تھے نا, حضور کے تیسرے خلیفہ وہ نہیں, ایک عثمان بن مظلوم تھے, وہ بھی بڑے کاروباری آدمی تھے. اور عثمان بن مظلوم کی تو ہم عائشہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ تو اس حالت میں آئی ہے, تیرے اچھے کپڑے نہیں, تیرے جسم پہ رسومی لگی ہوئی, تو بناؤ تو نے صفائی نہیں کر رکھی, کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں صفائی کس کے لیے کروں, خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ اما فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیا بات ہے, تو کہنے لگی میرا خاوند تو سارا دن مسجد میں رہتا ہے, ساری رات مسجد میں گزارتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں, کپڑے کس کے لیے پہنوں, اچھائی کس کے لیے کروں, صفائی کس کے لیے رکھوں, جب میرا خاوند ہی مجھے نہیں ملتا میں کیسے صفائیاں کروں؟ جب حضور گھر میں تشریف لائے تو ہم عائشہ نے یہ سارا واقعہ حضور کو بلایا, تو حضور نے اسی وقت عثمان بن مظلوم کو بلایا اور بلا کہا کہ اے عثمان ان لنفسی کا علی کا حق, تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے, تو ان لعینی کا علی کا حق, تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے, تو ان لزوجی کا علی کا حق, تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. اے عثمان تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے, کیا میں محمد بیویوں کے حقوق نہیں ادا کرتا, کیا میں ہر بیوی کا حال نہیں بولتا, ہر بیوی کو خرچہ نہیں دیتا, کیا میں اللہ کے حق نہیں ادا کرتا, میں بیویوں کے حق نہیں ادا کرتا؟ اے عثمان اے تیرے بیوی مظلوم, خدا کو تیری ایسی عبادت کی ضرورت نہیں کہ بیویاں گھروں میں پریشان رہے اور تو مسجد میں اللہ اللہ کرتا رہے, تو صحیح کامل انسان تب ہوگا کہ جب خدا کو بھی راضی رکھے, بیوی کو بھی راضی رکھے, بچیوں کو راضی رکھے, بیویوں کو پورا خرچہ دے, خدا کو بھی راضی رکھے اور آپ کو بھی راضی رکھے. اسلام عیسائیوں والا مذہب نہیں کہ ساری زندگی روزہ رکھو اور آپ بھٹک جائے, بیویاں بھٹک جائیں, بازاروں میں پھرتی رہے, بیوی کا خرچہ خاوند کے ذمہ ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ رواج ہے خریداری عورت کرے, مذمت عورت کرے, سامان عورت خریدے, پردہ عورت اتارے, گھر سے پردہ لے کر چلے گی, دکان میں داخل ہوگی, برقعہ اتار دے گی, کیا وہاں مر نہیں رہتے؟ شکوک کی عورتیں وہاں تو پردہ ہے ہی نہیں, سارے ہی اپنے نے خیر ماں سارے ہی. اتنی احتیاطی شہر میں ایک آدمی کو میں نے کہا کہ یار یہ لڑکا تمہارے گھر میں کیوں آتا ہے, کہتا ہے کہ میری بیوی کا بھائی بنا ہوا. سبحان اللہ, وارے وارے کا ماں مامے نے والے والے جا ماں بڑا سونا ماما ٹک رہا, بعد میں میرے پاس آیا کہنے لگا کہ وہ میری بیوی مجھ سے طلاق مانگتی ہے. میں کہا تینوں میرا جی پتا کی کرا ہے, طلاق تباہ کی کرا ہے, پھر لگا کے رکھ چوک میں سے تو سو چھتر تیرے میں مارا. میری بیوی کا بھائی بنا ہوا ہے, جو حقیقی بھائی ہے وہ آتا نہیں ہے اور باہر سے کن کاشیوں بھائی لے آ کے وہ سگا بھائی مانگ لیا ہے. ان غیر محرموں کو گھروں سے آنے سے روکو. جوان لڑکیاں، جوان بیٹیاں، جوان بیویاں گھروں میں موجود ہیں. کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی بیوی اور بچوں پر کنٹرول کرے کہ ہمسائے کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے گھر میں کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی جوان ہیں، کتنی کنواری ہیں، کتنی کی شادی ہوئی ہے. عام طور پر ایسی حفاظت ہی ہے. یہاں پر ایسے افسانے، ایسی کہانیاں، ساری ذمہ داری باپ پر ہے. اگر باپ عورت کو پیپر پہ جا کر بازاروں میں نہ دکھائے، گاڑی میں بیٹھا ہے باپ، لڑکی پہ پرد بیٹھی ہے، بس میں بیٹھا ہے باپ، لڑکی پہ پرد بیٹھی ہے، بازار میں کھڑا ہے باپ، لڑکی پہ پرد صاف ہے، اگر وہ کسی سے نکل جائے، اگر اس کا کریکٹر خراب ہو جائے، اگر وہ بدماشی میں پڑ جائے، ذمہ دار وہ باپ ہے جو بے غیرت ہو چکا. غیرت کرو، بیٹیوں پر کنٹرول کرو. اسلام نے عورت کو باندھ کر رکھنے کے لیے نہیں کہا، اسلام نے عورت کو عزت دی، گھر کی ملکہ بنایا، اس کے قدموں کے نیچے جنت بتائی، بھائیوں کو اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہا، لیکن صرف یہ کہا ہے کہ تیری آنکھیں بھی پردہ ہیں، تیرا چہرہ بھی پردہ ہے، تیری آواز بھی پردہ. ہم عائشہ کو نہیں دیکھتی. ایک دن عبداللہ بن عمر مکتوم صحابی حضور کے گھر آ گئے، ہم عائشہ نے پردہ نہ کیا. عبداللہ بن عمر مکتوم نبی نہ صحابی تھے، گھر آ گئے، حضور نے فرمایا عائشہ تو نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو اما نے فرمایا وہ تو نبی نہ تھا. حضور نے فرمایا تم تو نبی بھی نہیں. اور پھر اس اما کا حال دیکھو، وہ اما کیسی پردے رکھتی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد 48 سال تک دنیا میں زندہ رہی، کسی مرد نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا. ہے اما اگر دیکھو، اور پھر وہی اما ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ کے حجرے میں بنی، دوسری قبر حضرت ابو بکر کی اسی حجرے میں بنی، اسی حجرے میں قبر کی تیسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضرت فاروق اعظم کی قبر بنی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا آج تک تو میں اس حجرے میں غیر پردے کے داخل ہوتی تھی، اس لیے کہ ایک قبر میرے باپ کی تھی، ایک قبر میرے شوہر محمد رسول اللہ کی تھی، اور اب فاروق اعظم کی قبر بن جانے کے بعد میں اس حجرے میں غیر پردے کے کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ رسول اللہ کی بیوی، وہ ماں عائشہ صدیقہ تو قبروں سے پردہ کرے، اور تو عائشہ کا نام لے کر میری ماں بہن بازاروں میں بے پرد پھرتی رہے، دکانوں میں بے پرد پھرتی رہے، چراہوں میں بے پرد پھرتی رہے، تیرے چہرے کو دنیا دیکھے، نوجوان دیکھے، پوری نظروں سے دیکھے، اور تیری غیرت نہ جاگے. پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وفات کا وقت آیا، حضرت علی کے سامنے حضرت فاطمہ نے فرمایا علی میں جب دنیا سے چلی جاؤں میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا. شیر خدا نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کی بیٹی تیرے جنازے میں چکوں کے لوگ بھی آئیں گے، رات کے کا جنازہ ہوگا، چکوں کے لوگ نہیں آ سکتے. اماں فاطمہ نے فرمایا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اس لیے کہ جب سے میں جوان ہوئی ہوں میرے چہرے کو یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے. میں مر جاؤں میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پہ بھی کسی اور کی نظر نہ پڑے. یہ نبی کا خاندان ہے. آج اسی فاطمہ کی نام لیوا عورتیں بازاروں میں پھرے، امام باڑوں میں پھرے، پردے اٹھا کر پھرے، اور بے پرد ہو کر پھرے، بے حیا بن کر پھرے، کنجر خانوں میں پھرے، بدماشی کے اڈوں میں پھرے، خریداری کرنے کے لیے پھرے، چہرے پہ پردہ کوئی نہیں، چہرے پہ دوپٹہ کوئی نہیں، ہاتھوں پہ پردہ کوئی نہیں، سرخی لگا کر پاؤڈر لگا کر بازاروں میں چلنے والی عورت ہے. اگر تو محمد کی نام لیوا ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، عائشہ کی بیٹی ہے، تو تجھے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ عورت تو نام ہی پردے کا ہے. اگر آج تو پردہ کرے گی، کل قیامت کے دن تیرا حشر عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوگا. آج تو بے پرد پھرے گی، نور جہاں کے ساتھ جائے گی اور کنجر عورتوں کے ساتھ جائے گی. اگر تیرا پردہ ہوگا تو قیامت کے دن رسول اللہ کے حرم کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. یہ ساری ذمہ داری مردوں پر. اکبر آبادی نے بڑی اچھی بات کہتا ہے کل جو نظر آئی بازار میں چکنی دیا اگر تو دیکھ کر غیرت قومی میں پڑ گیا اور پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردے کو کیا ہوا تو کہنے لگی عقل کے مردوں کی پڑ گیا. مردوں کی عقل کے پڑا کہ نہیں پڑا؟ عورت کے لیے علیحدہ کار ہے, عورت کے لیے علیحدہ لباس ہے, عورت کے لیے علیحدہ کمرہ ہے, عورت کو کہا جا رہا ہے جاؤ بازار میں خریداری کرو, سارا دن خامد باہر عورت کا پتا کوئی نہیں, گھر میں کوئی آتا ہے جاتا ہے, غیر محرموں کو گھر میں لاؤ تمہاری غیرت نہ جاگے تو پھر عورتیں بے حیا نہ بنے تو کیا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا چار مہینے تک خامد عورت کے بغیر, عورت خامد کے بغیر رہ سکتی ہے, چار مہینے کے بعد خامد پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے. اور اگر قطر سال پر خامد نہ آئے عورت کیا کرے؟ اس ملک کا قانون ایسا ہے کہ ایک آدمی گرفتار ہوا جیل میں چلا گیا قتل کے جرم میں, اس کو سزا ہوئی 25 سال, اب وہ 25 سال جیل میں, اس کی عورت کا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا؟ 25 سال تک عورت جوانی میں کیسے وقت گزارے گی؟ یہ قصور اس معاشرے کا ہے جس نے عورت کو ذلیل و رسوا کرنا چاہا. اور یہ بھی یہی معاشرہ ہے, کریم کی ڈبی کے اوپر عورت کا فوٹو, ملک پر عورت کا فوٹو, دوائی پر عورت کا فوٹو, عورت کو تم اس معاشرے نے بازاری جنس بنا دیا, ہم کی نظر بنا دیا, اخبار جہاں میں عورت کا فوٹو, ڈائجسٹر میں عورت کا فوٹو, جس سالے میں عورت کا فوٹو نہ ہو وہ بکتا نہیں, عورت کو ہم نے بازار کی پیسے کی حوث کی جنس بنا دیا. لیکن اسلام نے عورت کو یا ماں بنایا تھا, یا بیٹی بنایا تھا, یا بہن بنایا تھا, یا بیوی بنایا تھا, لیکن اس معاشرے نے عورت کو کنجری کے روپ میں ڈاپا, عورت کے جسم کو خریدا, عورت کو پاک بازار میں بٹھایا, عورت کو ہیرا منڈی میں بٹھایا, عورت کے جسم کو خریدا, عورت کو مجرم میں نچایا, عورت کو محفلوں میں نچایا, عورت کو رقص و سرود کے محفلوں میں نچایا, عورت کا تماشا کیا, اس کے حسن کا تماشا کیا, اس کے بالوں کا تماشا کیا, اس کے جسم کو بیچا, اس کے جسم کو خریدا, اس کے جسم کے پیسے لگائے. یہ معصوم معاشرہ ہے جو اسلام کی روح سے لڑا کر اسلام عورت کو عزت دیتا ہے, اسلام عورت کو مرتبہ دیتا ہے, اسلام عورت کو مقام بخشتا ہے. اسلام نے دنیا میں سب سے بڑی جس چیز کی طلب ہے وہ جنت ہے. جنت ہے ہی نہیں, بولو صحیح, مسلمان کو کس چیز کی طلب ہے؟ لیکن اسلام نے کہا کہ یہ جو جنت ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے. دیکھو ساری دنیا جس جنت کے لیے بھاگی پھرتی ہے, اسلام نے کہا یہ ساری جنت ماں کے قدموں کے نیچے. دیکھو عورت کو کتنی اونچی عزت دی عرب کے, عرب کے اس معاشرے میں عورت, جس معاشرے میں عورت مہاماری آئے تو باہر باندھ دیا جاتا تھا, روٹی نہیں پکا سکتی تھی, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اس معاشرے کے منہ پر یہ تماچا تھا جو اسلام نے سکھایا. ان ساری باتوں کے بعد عورت عورت ہے, مرد نہیں, بات ٹھیک ہے, عورت عورت ہے مرد, عورت کے مرد کے قوا مضبوط ہے, مرد کا ارادہ مضبوط ہے, مرد کا عزم مضبوط ہے, مرد کا حوصلہ مضبوط ہے, عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر مرد سے عورت کبھی ہوتی تو اللہ 1,24,000 نبیوں میں کوئی نبی تو عورت بھی بناتا. خدا نے عورت کو نبی بنایا, دنیا کو بنا بتایا کہ صلاحیت اور عظمت, لیاقت اور حکومت کا حد صرف مرد کا. حضور نے فرمایا لئی اپنا قوم واللہ امرا ہوں, قرآن کے حضور کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو قوم عورت کو اپنا حکمران بنا. یا تو عورت کو ہم نے ہیرا منڈی میں بٹھا رکھا ہے, اور اگر ہم نے کسی اور کی عزت کی تو اس کو اپنے سر پر بٹھا دیا, اور اگر ہم نے اس کو ذلیل کیا تو اس کو بازار کی جنس بنا دیا. اسلام اس تشدد اور اس غلو کے خلاف, عورت تو تیرے گھر کی زینت ہے, اور محفل کی شان نہیں ہے, عورت تو زینت محفل تم بنائے, عورت شمع خانہ ہے, گھر کی شمع ہے, محفل کی زینت نہیں. لیکن دیکھو آپ کے معاشرے کو دیکھو, ماحول کو دیکھو, حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا علاقان و مراؤ تم خیار تھے جب تمہارے حکمران بہترین ہو علاقان و مراؤ تم خیار تھے اپنی آپ کو سبحات ہو اور تمہارے سرمایہ دار ہو سخی ہو وہ امور کو ملا شورا بین تم اور تمہارے آپس کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہو فظہر الارض خیر لکم من بطنها اس وقت تمہارا دنیا میں رہنا مرنے سے بہتر ہے اور اگر تمہارے علاقان و مراؤ تم شرارت ہو اور تمہارے حکمران دنیا کے بدترین لوگ ہوں وہ اگنیا تم سبحات ہو وہ خلاق ہو اور تمہارے سخی ہو تمہارے سرمایہ دار کنجوس ہو جائیں اور آگے فرمایا وہ امور کو ملا نسائت ہو اور تمہارے آپس کے امور اور تمہاری حکومت اور تو کے سفر ہو فقط تمہاری خیر لکم من ذالھا اس وقت تمہارا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے. آج وہ ماحول آ گیا اللہ تعالیٰ اس ملک پر رہے ٹھیک ہے. ایک بات کا مجھے بڑا افسوس ہے قرآن کہتا ہے عورت کو والد کی جائیداد سے نصف حصہ ملے گا. کتنا حصہ؟ والد نے جائیداد میں اگر 500 روپیہ چھوڑا ہے ایک اس کا لڑکا ہے تو اس لڑکے کو اس میں سے 250 روپیہ ملے گا اور دو لڑکیاں ہیں ان کو 125 روپے ملے. عورت کو نصف حصہ وراثت میں ملتا اور عورت کی گواہی بھی آدھی ہے. ایک مرد گواہی دے اس گواہی کو تب توڑا جا سکتا ہے کہ مقابلے میں دو عورتیں گواہی. لیکن یہ ایک نام نہاد مفکر پیدا ہوا لاہور سے جس کا نام طاہر القادری ہے. کبھی کہتا ہے کہ مجھے کشف میں حضور کی زیارت ہوئی, کبھی کہتا ہے غار حرا میں گیا تو وہاں حضور سے میری ملاقات ہوئی, کبھی کہتا ہے میرے باپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا, کبھی کچھ نہیں کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ عورت کا کہ جو